اور یہاں سے سورہ نور ہے، مدنی سورت ہے، صرف 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں. ترتیب میں یہ 24ویں ہے اور نزول میں 102 ہے، سورت حشر کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ قرآن کریم کے ان سورتوں میں سے ہیں جن میں احکام تفصیل کے ساتھ
اور معاشرتی احکام، عفت و پاک دامنی کے اصول، پردے اور حجاب کے اصول، دعوت اور طعام کے اصول، شادی اور بیعہ کے آداب، علیک سلیک آمد و رفت کے قاعدے، اور مجرمین کے لیے زجر اور توبیخ.
سورت کا موضوع ہے دفع الفحشاء عن المعاشرہ. سورت کا موضوع ہے دفع الفحشاء عن المعاشرہ. زانی کو زنا کی سزا دے دو، تہمت تراش کو پیٹو، عفیف اور پاک دامنوں کا دفاع کر لو، لوگوں کو آپس میں مختلط نہیں ہونے دو، بیویوں کا پردہ کراؤ سوائے ان لوگوں کے جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور لوگوں سے پردہ فرض ہے تاکہ معاشرہ پاک صاف رہے. حضرت عمر نے اس لیے کہا تھا کہ تم لوگ اپنے اولاد کو اور بیویوں کو سورت نور سمجھاؤ تاکہ معاشرہ پاک ہو جائے. ما قبل کے ساتھ ربط اتنا واضح ہے کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. مثلا اس میں 10 اوصاف کمال کے تھے اور اس میں رذائل کا ازالہ ہے حصول کمال کے لیے.
یوں سمجھ لو
اس میں اوصاف تھے تخلیہ کے اور اس میں امور ہیں تخلیہ کے. یوں سمجھ لو اس میں نیل الفضائل تھا اور اس میں رد الرذائل ہے. اس سورت کے اخیر میں فرمایا انہو لا یفلح الکافرون. کافر کامیاب نہیں ہے. کیوں؟ کافر فحشا کا مرتکب ہے، گناہ کا مرتکب ہے، جرائم کا مرتکب ہے. اور اس سورت کے شروع میں تھا قد افلح المؤمنون، مسلمان کامیاب ہے. کیوں؟ مسلمان پاک دامن ہے، مسلمان نکاح پر اکتفا کرتا ہے، مسلمان زنا سے بچتا ہے، تہمت سے بچتا ہے، اختلاط سے بچتا ہے، اجنبیوں کے جرائم سے بچتا ہے، معاشرتی فساد سے بچتا ہے. قد افلح المؤمنون وہاں 10 اوصاف تھے مومن کے، اس میں 12 قاعدے ہیں دفع فحشاء.
مضمون رو بترقی.
اس میں تھا کہ جن لوگوں نے مومنوں کا مذاق اڑایا اللہ ان کو سزا دے گا. اس صورت میں ہے کہ جو لوگ اسلام کا مذاق اڑائے اور دین کا مذاق اڑائے، زنا کرے اور تہمتیں لگائے، بے پردہ رہے، اختلاط کر لے، ایسے لوگوں کے لیے سزا سورہ نور میں تجویز ہو گئی ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ کا غفران رحمت تب متوجہ ہو جب معاشرہ پاک ہو. جس معاشرے میں گند ہو، بدفیلی اور بدچلنی ہو، وہاں خدا کا قہر پٹکار اور عذاب برستا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وفرضناها. هذه سورة.
یہ وہ سورت ہے، یہ اس مضمون کا ایک حصہ ہے، یہ زبردست مقالہ ہے. انزلناها جسے ہم نے اتارا، وفرضناها اس کے مضامین کو لازمی کر دیا. اللہ
وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور اتارے ہم نے اس میں آیتیں کھلی کھلی. ابھی دیکھیں کیسے کھلے کھلے مضمون ہیں.
کھلی بات ہے، کھلی. معاشرہ تب پاک ہوتا ہے کہ کھلے پیغام ہو. خڑ خڑ سے معاشرہ نہیں بنتا،
شف شف مکو آئے شم تالو را کا شم شم کئی شم 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 حالی کسا شم شم کئی شم تالو آئے گا
واضح کلام کرنا عقل مندوں کا کام ہے.
واضح کلام کرنے میں ہدایت ہے, ابہام میں صورت جہل ہے. سورت انزلناها, یہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا, ہر سورت خدا نے نازل کی لیکن اس کی شان دیکھنے کی ہے. وفرضناها, اور ہم نے اس کے مضامین کو لازم کیے. امام مجاہد کہتے ہیں سورت انزلناها, سورت انزلناها اے بین الحلال والحرام والامر والنہی والحدود. امام بخاری کہتے ہیں وفرضناها, اے فرضناها علیکم وعلا من بعدکم, یہ فرض ہے تم پر سمجھنا اور ان لوگوں پر بھی جو بعد میں آئے گا. وانزلنا فیہا آیات بینات, اور ہم نے اتاری اس میں مضامین بزرگ برتر کلے کلے کلے.
لعلکم تذکرون, تاکہ تم سوچو تو.
وہ کون سا مضمون ہے جو کھلا ہے؟ الزانیت والزانی, زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد.
چوری میں مرد پہلے تھا اور زنا میں عورت پہلے ہے,
کیونکہ زنا فعل خبیث ہے اور خباثت ذوق سے پیدا ہوتی ہے.
کیا
سمجھو تو صحیح یار, چھوٹا بچہ اتنے پیشاب سے اتنے پہان کمزور ہے نا, وہ بیمار آدمی کا کچھ پتہ نہیں, بڈھے بابا کا کچھ پتہ نہیں, کسی وقت بھی فارغ ہو جائے کہیں بھی.
تو خباثت اور نجاست زور سے پیدا ہوتی ہے. وہی بچہ جب تکڑا ہو جاتا ہے کہتا نہیں میں مجھے بیت الحلال آج لے جاؤں, نہیں کروں گا پیشاب,
طاقت آ گئی. تو ذوق خواتین میں زیادہ ہے, اس لیے وہ جلدی شکار ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے گناہ اور حوس کا سبب بنتی ہے. وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے مشہور ہے کہ وہ کہتے دیانا عورتوں کی ناک نہ ہوتی نہ تو یہ گھوں کھا لے گی. یہ محاورہ ہے, یعنی عورتوں پر خدا نے ایک پردہ ڈالا ہے ورنہ سب کچھ کر گزرے. تو اس کی ماں نے کہا بیٹے میرے علاوہ خبردار کہ میرا نام لے لیا, میں بڑی پاک بی بی, اور ہوتی ہے سب کی مائیں پاک بی بی. شیخ سعدی وہ آدمی ہے جس نے کسی کو معاف نہیں کیا. اس نے کہا اچھا تو روز کہتی رہتی ہے میں بڑی پیاری ہوں, میں سر. شیخ سعدی نے کہا تیرا میں نکالتا ہوں ذرا. کہا امی یہاں ہمارا گزارا نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ملتا, مجھے ہندوستان جانا ہے. اس زمانے میں بخارا اور سمرقند کے لوگ بھی ہندوستان آتے ہیں. شیخ عبدالحق بخارا کے رہنے والے, مجدد افغانستان کابل کا باشندہ ہے. ہندوستان سونے کی چڑیا, دا برڈ آف گولڈ کہتے تھے انگریز بےمان اس کو.
ویسے آئے تھے
ہندوستان جانا ہے جی. اچھا جی بیٹے مت جاؤ مت جاؤ, نہیں نہیں جانا ہے. 15-20 دن میں ماں کو راضی کیے چلا گیا. چلا گیا 20-30 دن کے بعد بیس بدل کر اپنی گلیوں میں بھیک مانگنے آئے. اپنے گھر پہ بھی کھڑا ہو گیا, بھیک مانگنے لگا. اس نے کہا بھائی یہ تو بوڑھی عورت کا گھر ہے بیوہ کا, یہاں کیا بھیک مانگنے آئے. اچھا اچھا بی بی کوئی بات نہیں, چلا گیا. دوسرے دن پھر آیا, تیسرے دن آیا, پھر پانی مانگا, پھر یہ ہوا, پھر وہ ہوا, پھر یہ ہوا, یہاں تک کہ جی شادی طے ہو گئی. کیا آپ اکیلی رہتی ہے؟ کوئی لڑکا ہے, ایک بیٹا تھا وہ پاگل ہو کے ہندوستان چلا گیا. اب آپ اکیلی ہے؟ بالکل. میں کہ اچھا میں آپ کی صحت تو اچھی ہے, کوئی ایسی بات تو نہیں. کہ بس کسی نے رشتہ مانگا نہیں آج تک, نہ میں نے خیال کیا ہے, کہ نہ بس اب آپ تیار ہو جائیں. چلا گیا, پھر آیا اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں, لیکن میرے ماں باپ نہیں مانتے کہ کوئی فقیر کے ساتھ کوئی شادی کر سکتی ہے. تو میں سے کرو کوئی اپنے ایک جوڑا دو نشان کے لیے, اور سر کے بال جو ہے نا یہ ذرا کاٹ کے دو تھوڑے سے. وہ فوراً گئی کینچی سے اچھا خاصا زلف کاٹے اور بکسا کھول کر کے اپنی جوانی اور اس زمانے کا کوئی اچھا جوڑا بنارسی سمیت نکال کے اس کو دے دی. چلا گیا. اب یہ انتظار میں ہے کہ وہ آئے تو شادی ہو. دو مہینے تین مہینے چار مہینے بعد شیخ سعدی پھر شیخ سعدی بن کے گھر پہنچ گیا. آئے میرے بیٹے پیارے, اے میرے بیٹے پیارے, آپ نہیں تھے, میں بڑے آرام سے رہتی تھی, بہت یاد کر دیا. بہت پیارا بیٹا ہے, بڑا پیارا ہے, بڑا پیارا ہے, بڑا لاڈلا ہے. تو بیٹے نے کہا بہت اچھا, لیکن امی اگر عورتوں کی ناک نہ ہوتی نا تو یہ گھو کھاتی میرے علاوہ. اس نے کہا آپ کہلا, یہ جوڑا آپ کا, یہ زلف آپ کے, آپ تو میرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی. الزانی تو وزانی, ذوف اور کمزوری سے معاصی پیدا ہوتے. اولیاء کرام اور بزرگان دین کیوں گناہ نہیں کرتے؟ ایمانی قوت بہت ہوتی ہے, یاد رکھنا, ایمانی قوت. ہمارے مدرسوں میں ہزاروں طلباء مل کے رہتے ہیں ایک کمرے میں, خوبصورت نوجوان, ساری طاقت اور شباب موجود, لیکن ایمان کی قوت و صلاحیت عروج پر ہوتا ہے, پاک صاف, سال ہا سال کوئی نام و نشان کسی بات کا نہیں ہوتا. اللہ ہمیشہ پاک صاف رکھے. ظاہری قوت اور باطنی قوت دونوں سد راہ ہے معاصی کے لیے, یاد رکھ. اللہ, اس لیے حدیث میں ہے کہ کسی عمر میں بھی کوئی گناہ سے محفوظ نہ ہو, نڈر نہ ہو کہ میں بچ گئے, خطرہ ہے کسی وقت.
توبہ توبہ.
اور فقہا نے لکھا ہے کہ بزرگوں سے بھی پردہ اس لیے کیا جاتا ہے
کہ بزرگوں پر بوجہ ذوف کے شیطان حملہ کر لیتا ہے.
اللہ. الزانیت, زنا کرنے والی عورت, والزانی, زنا کرنے والا مرد, فجلدو, پیٹو ان کو, کل واحد, ہر ایک کو, منہما, دونوں میں سے, مئت جلدا, سو کوڑے. کئی عورت یا مرد گڑبڑ کرے اور لگاؤ سو ڈنڈے, پکڑ گئے قاضی کے قضا کے بعد, سو ڈنڈے جو کھا جائیں گے نا تو پھر وہ ایک ڈنڈے کی شامت ختم رہے گی. وہ جو تھوڑی دیر کے لیے شاوت ہوئی تھی نا, اور ایک لمبا ڈنڈا لے کے اور ڈسا 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 ایسے ایسے کرتی ہے, تو نے ایسا کیا ہے. قرآن پاک تیری بلاغت پر قربان جاؤ, کیسی فساد ہے. فجلدو, مارو. پھر کہ بھائی عورت ہے, بے قصور ہے, عاجز ہے, اس کے عاجز ہے. الزانیہ, یہی تو دعوت دینے والی ہے, یہی تو سبب بنتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ, توبہ توبہ توبہ. ہوائی جہاز میں آ رہے تھے, ایک عورت کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا تین چار سال کا, ایک شیطان آدمی اس کے پیچھے لگ گیا, کبھی اس کو پانی پلاتا ہے, کبھی اس کو جوس لاتا ہے, کبھی اس کے پاس کھڑا رہتا ہے. خدا ہے پاک, قیامت ہے, جہاز گر نہ جائے گی. آخر میں نوبت بنی جا رسید کہ میں نے گناہگار کانوں سے سنا کہ اس عورت نے اس شخص کو کہا کہ جہاں سے لوگ جاتے ہیں نا, میں وہاں نہیں جاؤں گی, میں فلاں جگہ چلی جاؤں گی, تم وہاں ٹیکسی لے آنا, میں ساتھ جاؤں گی. تو وہاں اس لیے کہ وہاں میں نے میاں آیا ہوگا, کوئی اور آیا ہوگا. مجھے حدیث یاد آئی اور رونے لگا میں کہ پیغمبر نے فرمایا کبھی بھی عورت اکیلے سفر نہ کرے. لا یخلون احدکم بالاجنبیہ. توبہ توبہ. اور ایک بڑے آدمی نے, اب نام لینا مناسب نہیں ہے, اس نے حکیم الامت کو کہا, مولانا اشرف علی کو, حضرت جی
بس آدمی کو اپنے اوپر قابو رہنا چاہیے. ابھی میں ریل گاڑی میں آ رہا تھا, ڈبے میں ایک میں بیٹھا ہوا تھا, ایک میم بیٹھی ہوئی تھی, انگریز عورت میم, اور وہ ادھر بیٹھی تھی, میں ادھر بیٹھا تھا. کوئی آدمی اس میں نہ پہلے سے تھا نہ بعد میں آیا.
آٹھ دس اسٹیشن تک ہم آتے رہے اور مجھے جنبش بھی نہیں ہوئی. جب وہ یہ بیان کرنے لگا مولانا اشرف علی صاحب بار بار انا للہ و انا للہ و انا الیہ, سمجھ نہیں رہا. جب اس نے بات پوری کی تو مولانا اشرف علی صاحب ایسے خیرات میں عقیب الامت نہیں بنے، سچ مچ عقیب الامت ہے. فرمایا اس کمرے سے کسی اور ڈبے میں جانے کے لیے کوئی عذر تھا؟ کہا نہیں. کہا آپ اس ڈبے میں بیٹھنے پر شرعاً و اخلاقاً کیا مجبور تھے؟
کوئی.
کہا تمہیں اپنے نفس کے بارے میں اتنا اطمینان کس وجہ سے ہوا ہے؟ تیرا مجھ سے تعلق ہے، میں تیرا شیخ ہوں، مجھے تو اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے، میں تو ایسا نہیں بیٹھ سکتا، تم میں یہ دلیری کہاں سے آئی؟ اور پھر فرمایا تم نے اتنی بڑی کتاب کی شرح 21 جلدوں میں لکھی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس حدیث کا کیا جواب تھا اس وقت جس میں پیغمبر نے فرمایا خبردار کہ کوئی اجنبی کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ گیا، لا یخلون احدکم بالاجنبی، خبردار. اس حدیث پر اس وقت تیرا ایمان تھا جب علیحدگی میں عورت کے ساتھ بیٹھے تھے؟ وہ چپ ہو گیا.
حکیم الامت نے اخبارات میں اعلان کیا کہ اس شخص سے میرا تعلق نہیں ہے، خبردار کہ اس نے مجھے اپنا شیخ کہا. یہ گناہ کرتا ہے اور اس پر جو ہے نا بغلے بجاتا ہے.
تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے اور پردہ کرنا تھا،
چجائے کہ اس کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں.
ایسے ایسے بزرگ ہمارے ہوئے الحمدللہ، ایسے اصلاح کرتے تھے، ایسے سیدھا رکھتے تھے. الزانیت والزانی،
استغفر اللہ، الزانیتو زنا کرنے والی عورت، والزانی اور زانی مرد، فجلدو مارو کل واحد ہر ایک کو، منہما ان میں 100 جلدا، 100 ڈنڈے 100 کوڑے.
جلد کوڑے کو کہتے ہیں، کوڑے کے اندر کوئی کوڑا نہیں ہوگا، سیدھا ہوگا، ایک قامت کے برابر ہوگا، ایک مٹھی کے برابر موٹا ہوگا، اور ایک انگوٹھے سے زیادہ پتلا ہوا تو شرعاً جلد نہیں ہے.
اور اس کے ایک سرے اور دوسرے سرے کو چمڑا لگا ہوگا،
اور مارنے میں سر، آنکھیں، آزائے رئیسہ اور نازک حصہ پردے کا بچانا ہے، اور قاضی موجود ہوگا اور جلاد مارے گا. کوئی گپ شپ نہیں ہے، قاضی خود موجود رہے گا کتاب سمیت، اور مجمع عام میں قاضی حکم الہی سنائے گا
کہ انہوں نے یہ کیا ہے، اتنے گواہ پیش ہوئے، شرعی قاعدے کے مطابق جرم ثابت ہے، یا انہوں نے خود اعتراف کیا ہے، یا حبل ہے جیسے حدیث میں،
اور اللہ کے قانون کے ہم پابند ہیں، لہذا ان کو یہ سزا سنائی جا رہی ہے. بے اتفاق امت یہ سزا اس زناکاروں کی ہے، ان زناکاروں کی جو غیر شادی شدہ ہو، اور شادی شدہ وہ سنسار کیے جائیں گے، ناف تک کھڈا کھود کے زمین میں کڑا کر کے پھر چاروں طرف سے اس پر پتھر برسائیں گے یہاں تک کہ ختم ہو جائے گا.
اس کے ساتھ یہ لحاظ نہیں کہ سر نہ مارے،
ہر چیز مارے اس کو. شادی شدہ ہو کر کے وہ منہ کالا کرتا ہے. خدا کی قسم 55 سال ظالموں نے پاکستان کو مسائلستان بنا دیا، ظلمستان. ایک اسلام نافذ ہو جاتا، معاشرہ پاک صاف ہو جاتا. آج بی بی ہمیں فون کرتی ہے، مختلف خبریں آتی ہیں، اور قسم قسم کی ناکردنی معاشرے میں ہو رہی ہے.
کیا ہے ہمارے پاس، کیا اختیار ہے
ہم کسی مجرم کو کیا سزا دے سکتے ہیں؟ اور ایسی ایسی واقعات اور افسوسناک حادثات اخلاقی و نفسانی کہ قرآن کے سامنے اس کا بیان بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، ہمت نہیں ہے بیان کرنے کی. ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ، نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے بارے میں نرمی اللہ کے قانون میں.
اے لوگوں، کہیں سزا دیتے وقت یہ خیال نہ، یہ میرا مامو ہے، یہ میرا بانجا ہے، یہ میرا پتر ہے، یہ میرا چتر ہے، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ خدا کا قانون مضبوط رکھنا پڑے گا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے عبید اللہ، اس کا دوسرا نام ہے ابو شامہ. شام میں اس نے شراب پی، شراب نہیں پی، رس پیا، جوس پیا، لیکن جوس میں نشہ تھا
اور پورا نشہ چڑھ گیا. شام کے گورنر نے دربار کے اندر بلا کر سزا نافذ کی، اور چھوٹی سی چڑی دیکھ ٹکا ٹکا مارا. بس امیر المومنین کا بیٹا حضرت عمر کو پتا چلا, شام کے گورنر کو کہا فوراً واپس بھیجو, واپس بھیجو. ماں کن تو زنن تو بے کا, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اللہ کے قانون کا ایسا مذاق کرتے ہو. مدینہ منورہ میں جمعے کی نماز کے بعد برسر عام ان کو سزا نافذ کر دی. آخری کوڑے لگ رہے تھے اور انہیں ڈالو کی گر گیا, جب کوڑے پورے ہو گئے تو حضرت عمر نے اٹھا کے اس کا سر ران پہ رکھا اور فرمایا یہ نہیں کہ مجھے تجھ پر رحم نہیں, لیکن قیامت کا عذاب بہت سخت ہوگا, وہ آپ اور میرے دونوں کے لیے شرمندگی ہوتی. یہ گزر گیا, ختم ہو گیا, اور گورنر کو ڈسمس کیا, معزول کیا کہ تم فرق کرتے ہو بڑے اور چھوٹے کے درمیان, تم کیسے گورنری کر سکتے ہو.
ولا تاخذکم بهما رافا, نہ آئے تم کو ان دونوں کے بارے میں کوئی نرمی, فی دین اللہ, اللہ کے قانون میں, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ و آخرت کے دن پر. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا, ضرور موجود رہے ان کو سزا دیتے وقت.
وَلْيَشْهَدْ, ضرور موجود رہے,
عَذَابَهُمَا, ان زانیوں کو سزا دیتے وقت, طائفتن, ایک گروہ من المومنین, مسلمانوں کا, تاکہ عبرت لے.
الزانی لا ينکح الا زانیا, زانی آدمی شادی نہیں کرتا مگر زناکار عورت سے, او مشرکتن, یا مشرک عورت سے.
عموماً اس کا طبی میلان ایسا ہوتا ہے, وہ اس قسم کی چیزیں پسند کرتا ہے.
والزانیتو, اور زنا کرنے والی عورت, لا ينکح الا زانی او مشرک,
اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا مگر زناکار یا مشرک آدمی.
شرعاً زانی اور عفیف کا نکاح جائز ہے.
یہ طبیعتوں کا بیان ہے کہ عموماً یہ آپس میں ملتے رہتے ہیں.
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور ناپسند بنا دیا گیا یہ مسلمانوں کے لیے.
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ,
جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چھوٹا بچہ ہے کہ ہم نے منع کر دی ان سے دائیں کہ کسی اور کا دودھ نہ پیے, تو حرمت شرعی نہیں تھی, حرمت طبی تھی.
والذین یرمون المحصنات, اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں زنا کی پاک دامن عورتوں پر, ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء, پھر لا نہ سکے چار گواہ.
چار گواہ لانے پڑیں گے, وہ بھی ایسا جیسے سرما سر جیسے سلائی سرمدانی میں ہوتی, اس طرح کہے گا.
فجلی دو ہوں, کوڑے لگاؤ ان جھوٹوں کو, سمانی نہ جلدا, 80 کوڑے.
کسی پر تہمت لگائی ثابت نہ کر سکا.
ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, ماننا نہیں ان کی گواہی کبھی بھی.
ابو حنیفہ نے کہا ہے محدود فی القذف, ہمیشہ مردود الشہادہ ہے.
لفظ ابدن سے ابو حنیفہ نے استدلال کیا.
وہ اولئک هم الفاسقون, یہ لوگ بے راہ رویے والے. الا الذین تابوا من بعد ذلک, مگر جن لوگوں نے توبہ کی اس کے بعد, واصلحوا, اور اپنی اصلاح کی, فان اللہ غفور رحیم, بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے.
یہ آخرت کے اعتبار سے ہے, دنیا میں کیسے پتہ چلے گا توبہ ہوئی اصلاح ہوئی ہے, کیا پتہ چلے گا.
والذین یرمون ازواجہم, اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر,
ہلال ابن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تھی کہ یہ شریک ابن سہما کے ساتھ زنا کر رہی ہے. ہلال ابن امیہ بڑے بزرگ صحابی ہیں.
حضرت نے فرمایا البینا او حد فی زہر کا, گواہ لاؤ ورنہ پٹ جاؤ گے.
کیسے کہتے ہو گواہ لاؤ؟
اس نے کہا حضرت بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ کے وہ جا کے گلیوں میں چار آدمی لے کے جائے گا, وہ تو فارغ ہو چکا ہوگا.
حضرت فرمایا میں اور نہیں جانتا, قرآن جانتا, قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی, ان کے بارے میں سنو, قرآن پاک علاج کروا.
والذین, اور وہ لوگ, یرمون ازواجہم, جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر, ولم یکن لہم شہداء, اور نہ ہو ان کے گواہ, الا انفسهم, مگر وہ خود دیکھ چکے. فشہادت احدہم,
بس گواہی دے ان میں ایک ارب و شہادات باللہ، چار گواہیاں اللہ کی، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک یہ سچوں میں سے. یہ آدمی
گواہی دے اللہ کو حاضر ناظر کر کے بڑے میدان میں قاضی کے سامنے،
دنیا کے سامنے کہے کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے اور میں سچا ہوں. والخامسۃ، پانچویں دفعہ کہے، ان لعنت اللہ علیہ، خدا کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر یہ ہو جھوٹ بولنے والوں میں سے. یہ ویدرو انہ العذاب، اور دور کرے خاتون سے عذاب، انتشہدہ جب وہ گواہی دے، اربع شہادات، چار دفعہ، باللہ اللہ کی، انہو لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں. والخامسہ، پانچویں دفعہ کہے، ان غضب اللہ علیہا، بے شک غضب اللہ کا اس عورت پر ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا خاون سچوں میں سے ہیں.
وہ چار دفعہ گواہی دے، پانچویں دفعہ لعنت کرے. عورت چار دفعہ شہادت دے، پانچویں دفعہ غضب کہے.
عورت لعنت سے زیادہ نہیں ڈرتی، وہ بات بات پر لعنت لعنت کرتی ہے، اس کے لیے غضب تجویز ہوا. اس کو سورت الیان کہتے ہیں.
اس طرح خاون جب چار دفعہ کہے، پانچویں دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، چار دفعہ جب کہے، پانچویں دفعہ قاضی آ کے کو گریبان سے پکڑے، اس سے کہا دیکھو پانچویں مرتبہ باقی، غرق ہو جاؤ جھوٹ بولا تم.
عموماً جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بس میں نے ویسی بات بنائی تھی، بات ختم.
عورت جب چار دفعہ کہے تو پانچویں دفعہ قاضی ایک قدم آگے بڑھے اور اس کو کہے دیکھو لازم ہو جائے گا عذاب اگر تم نے کہہ دیا.
اللہ، جب یہ مکمل ہو جائے تو حنفیہ کے نزدیک قاضی کا فرض ہے کہ دونوں کو علیحدہ کر لے،
کہ بس نکاح ختم. کیونکہ بخاری میں ففرق بینہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے جدا کیا.
ثلاثہ کے نزدیک مالک شافی احمد کے ہاں لعان خود مفرق ہے، والمسلۃ الطویلۃ الذیل فی محلہا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر و مہربانی اس کی، وان اللہ، یعنی اس کی خبر محذوف ہے، لسرتم مذللین، یا لسرتم فی عذاب اللہ، وان اللہ تواب حکیم، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے حکمت والے ہیں. سن 6 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بن المصطلق کے لیے جاتے ہوئے قرعہ ڈالا اور ام المومنین عائشہ کا نکلا، اور عائشہ صدیقہ ساتھ چلی گئی سفر میں. اس سفر میں ایک مقام پر قیام کے دوران ام المومنین قضاء حاجت کے لیے جنگل چلی گئی
سفر پر.
اس نے اپنی بہن اسماء سے جو قلادہ لیا تھا، بخاری میں ہے استعارت قلادہ بن اسماء، وہ ٹوٹ گیا. اس کی مریاں جمع کر رہی تھی، دیر ہو گئی، جب آپ نے دیکھا تو حضرت بما قافلے کے روانہ ہو گئے تھے. اللہ بتانا چاہتے کہ نبی الانبیاء بھی غیب دان نہیں ہے. ام المومنین پیچھے رہ گئی، حضرت چلے گئے.
بخاری میں عائشہ اپنا واقعہ خود سناتی ہے حدیث العفق،
اور فرماتی ہے کہ عورت اس وقت ہلکی پھلکی تھی کیونکہ غریبی تھی، غربت تھی بہت، ہمارے پاس کھانے کا زیادہ سامان نہیں تھا.
ورزش کے اصول معلوم ہوئے کہ زیادہ دوڑ دھوپ کی ضرورت نہیں، ذرا کھانا کم کر لو.
اور کننا نہ اکلو، ہم کھاتے تھے بہت تھوڑا سا. اور انساؤ ہونا کا لم یغش ہن لحم، عورتوں کو ابھی گوشت چڑھا نہیں تھا کیونکہ بڑی غربت تھی. تو قافلے میں کھجاوا اٹھانے والوں نے سمجھا کہ میں اس میں موجود ہوں.
بالکل ہلکی پھلکی عورت تھی،
اس زمانے کے وہ 9.5 من والی عورت ہوتی تو چل کوئی اٹھا لے. بہرحال کچھ آگے چل کر کے حضرت نے حاضری لی اور اندازہ ہو گیا کہ ام المومنین کا جامع موجود نہیں. آپ نے قافلے کو روکا اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ الزکوانی، اس کو مقرر کیا گیا تھا کہ وہ پیچھے سے کوئی چیز رہ جائے تو اٹھا لائے. وہ وہاں پہنچا، ام المومنین اپنی جگہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، اسی طرح جو ہے نا آنکھ لگی تھی،
اس نے اونٹ بٹھایا اور کپڑا ایسا دے دیا کہ یہ کپڑا پکڑ کے اس کے ساتھ کجاوے میں بیٹھے، اللہ تمس یدہ یدہ، بخاری میں، کہ اس کا ہاتھ ام المومنین کو نہ لگے رضی اللہ عنہ وارضاں. بہرحال حضرت کو عائشہ صدیقہ کو لے کے گئے اور پہنچا گئے، بس منافقین کو موقع ہاتھ آیا اور انہوں نے کہا سفر میں رہ گئی تھی، اور فلاں شخص کے ساتھ جنگل گئی تھی، اور یہ وہ جو نہ کہنا تھا وہ سب کہہ گئے. سورۃ نور کے اس رکوع سے اس کا بیان اور اس کا رد اللہ نے شروع کیا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو آئے ہیں جھوٹ بول کر ایک گروہ تم میں سے، یا تو حسان بن ثابت، مستح بن اساسہ، حمنہ بنت جحش مراد ہے، کیونکہ یہ سادہ مسلمان تھے،
یہ باتوں میں آ گئے، ہاں ہمیں بھی پتہ پیچھے رہ گئی تھی.
لا تحسبوہ شر لکم، اس کو خیال نہ کرنا کہ یہ برا ہے تمہارے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں بہتری ہے تمہاری. منافقین ذلیل ہو جائیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک کے لیے ان میں جو اس نے کمایا گناہ، جو جتنا ملوث ہے. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور وہ شخص جس نے اٹھایا بھیڑا جھوٹ کا ان میں سے،
عبداللہ ابن ابی ابن سلول راس المنافقین، بخاری میں ہے، وہی ہے،
اور وہ آدمی جس نے اٹھایا بیڑا جھوٹ کا ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب ہوگا بڑا. لولا اس سمے تم، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب تم نے سن لی یہ بات، ظن المومنون، گمان کر لیتے مسلمان مرد، والمومنات، اور عورتیں، بھی انفسہم، اپنے بارے میں خیرا، بہتری کا، وقالوا ھذا افک مبین، اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ سری.
اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں، تمہیں پیغمبر کی عزت و ناموس کا خیال کرنا چاہیے تھا، ایسی باتیں اڑا دیتے ہو بغیر سوچے سمجھے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع،
یہ بھی جھوٹ بولنے کے لیے کافی ہے، جو سنے وہ بکے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ لائے اس پر چار گواہ. گواہ کہاں سے لاتے، کچھ ہوا ہی نہیں. فیض لم یاتوا بشہداء، پس جب یہ نہ لا سکے گواہ، فاولئک عند اللہ ہم الکاذبون، پس یہ لوگ اللہ کے ہاتھ جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی دنیا میں اور آخرت میں، لمسکم فی ما افستم فی، پہنچ جاتا تم کو وہ جس میں تم لگ گئے تھے. افستم فی،
مشغول ہو گئے تھے ان فضول باتوں میں، ام المومنین کے خلاف لگ گئے تھے، تمہیں پہنچ سکتا تھا عذاب عظیم، بڑا عذاب.
لیکن اللہ کا فضل تھا، اسلام کی برکت تھی، اور رحمت تھی، رحمت للعالمین کی صحبت کی برکت تھی. استلقونه بألسنتكم، جس وقت تم بیان کرنے لگے اس کو اپنی زبانوں سے. ام المومنین فرماتی تھی تلقونا نہیں پڑھو، تلقونا پڑھو، والا قا یلقو، مختار الصحاح میں ہے، هو الاصرار على الكذب،
مسلسل جھوٹ بولنا.
والا قا یلقو، وعد یعدک وزن، اور تلقی تو فتلقا آدم من ربی، سیکھنا. جس وقت تم بولنے لگے، موجودہ قرآن، اور جس وقت تم جھوٹ بکنے لگے، بے انسنت کو اپنی زبانوں سے، وتقولون، اور بولتے تھے، بے افواہکم، منہوں سے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وتحسبون ہینا، اور اس کو تم سمجھتے تھے ہلکا،
یہ ہلکی بات ہے.
وہو عند اللہ عظیم، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی بات تھی. ولولا اس سمے تم، کیوں ایسا نہیں ہوا جب تم نے سن لی یہ بات، کل تم کہہ دیتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم بیان کر لے ایسی بات. سبحانکہ، اللہ تیری ذات پاک ہے،
جیسے تیری ذات پاک ایسا عائشہ کا دامن پاک.
ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان بڑا ہے. یعظکم اللہ نصیحت کرتے تم کو اللہ ان تعودو کہ دوبارہ نہ کرو لمثلہی ایسا کام ابداً کبھی بھی ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن ویبین اللہ لکم اللہ آیات اور بیان کرتے اللہ تم کو آیتیں واللہ علیم حکیم اللہ علم و حکمت والے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی جیسے ٹیلی ویژن جیسے وی سی آر جیسے ننگی فلمیں جیسے اجنبیوں کی تصویریں جیسے کھلاڑیوں کی کبڈیاں عورتوں اور جوان بیویوں کو دکھانا یہ پسند کرنا ہے کہ بے حیائی عام ہو جائے فی الذین آمنوا مسلمانوں میں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ایسوں کے لیے عذاب دردناک ہوگا دنیا و آخرت میں واللہ یعلم اللہ جانتے ہیں وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اگر فضل نہ ہوتا اللہ کا تم پر رحمت اس کی پریشان ہو جاتے وان اللہ رؤوف الرحیم اور بے شک اللہ نرمی فرمانے والے رحم والے واخر دعوانا کل میں انشاءاللہ سورہ نور کے مضامین نئے سرے سے اور واقعہ عف کی تفصیل و تکمیل اور اس سے متعلق احکام بھی عرض کروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم سورة نور کا مقصد دفع فحشاء عن المعاشرہ ہے معاشرے میں ایک دوسرے پر کوئی تہمت نہ لگا سکے اگر کسی عفیف اور پاک دامن پر تہمت لگائی گئی تو اسے 80 کوڑے لگانے ہوں گے اور اگر کسی نے بدفعلی کر لی اور غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے سزا ان کو ہوگی کسی فعل بد کے ثبوت کے لیے کم از کم 4 گواہ عین فعل کے اس بات کے لیے ضروری ہے شہادت نہ ہونے کی صورت میں یہ لوگ تہام سمجھے جائیں گے اور ان پر حد قذف نافذ ہوگی سورہ نور میں ایسے 12 مواقع اور احکام ہیں جن سے معاشرہ پاک کرنا مقصود ہے سورہ نور کا بنیادی مقصد منافقین کی اس سازش کا رد ہے جس کے بعد سادہ لوح مسلمان بھی شکار ہوئے اور وہ غزوہ مریسی یا بدل مستلق سے واپسی پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فی الدنیا والآخرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق صدیقۃ ھذہ الامہ رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم ان کے بارے میں منافقین کی سازش اور بی بی کو جس کا دامن آسمان کے کنارے کی طرح پاک تھا اور جس کا تقدس عرش کی طرح مسلمہ ہے ان پر ایک ایسا دھبا رکھنا جس سے پورے اسلام کو چوٹ لگے حضرت نے اس سفر کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا تھا اور حضرت ہر سفر میں ایک نہ ایک بی بی کو ساتھ رکھتے تھے اور بی بی کجاوے میں ہوتی تھی اور کجاوے اٹھانے کے لیے اونٹ پر رکھ کے لیے جلنے کے لیے افراد مقرر تھے صحیح البخاری میں ام المومنین خود بیان کرتی ہے کہ خواتین اس وقت ہلکی پلکی تھی غربت تھی ہم بہت تھوڑا کھانا کھاتے تھے اور عورتوں کے جسم کو گوشت چڑھا رہی تھا. میں تھی بھی کم سن, ہودج میں ہودج لے جانے والوں کو مطلق احساس نہیں تھا کہ میں اندر ہوں یا نہیں ہوں. ایک مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بما اصحاب کے قیام کیا. ام المومنین حاجت بشریہ کے لیے مردوں سے پناہ کر کے قدر جنگل کی طرف تشریف لے گئی. واپسی پر معلوم ہوا کہ جو ہار گلے کا بہن اسما سے لے کے گئی تھی وہ کہیں گم ہو گیا ہے. اس کی مریاں اور دانے ڈھونڈنے کے لیے ام المومنین ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. اتنے میں دیر ہو گئی اور حضرت نے قافلہ کے چلے جانے کا اعلان کیا, اور قافلہ والوں نے بی بی کا ہودج اٹھا کر اونٹنی پر رکھا. احساس نہ ہو سکا کہ اندر ام المومنین نہیں ہے. ام المومنین جب جنگل سے آ کے اپنی جگہ پر دیکھا, بخاری میں ہے کہ نہ کوئی وہاں کے صفوان ہے اور نہ کوئی کسی کی بات سننے والا ہے, سب لوگ جا چکے ہیں. ام المومنین حد درجے مغموم ہو گئی کہ خدایا یہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا, قافلہ چلا گیا اور میں رہ گئی. اس خیال سے کہ آگے چل کر جب حضرت کو اطلاع ہو اور میری تلاش میں نکلے تو اسی جگہ ہی ٹھیک ہے جہاں چھوڑ کے گئے, ایک پتھر کے قریب میں, چٹان کے قریب میں ام المومنین بیٹھ گئی اور غم و اندوہ کے اندر صفوان زکوانی, صفوان ابن معطل جیسے کہتے ہیں, وہ مامور تھے گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے, وہ بزرگ صحابی, وہ مقدس ہستی. جب وہاں پہنچے انہوں نے ام المومنین کو پردے سے پہلے آیات حجاب کے نزول سے پہلے دیکھا تھا, پہچان گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. فاستيقظت باسترجائه, ام المومنین بخاری میں کہہ دی. اس کے انا للہ پڑھنے سے میری آنکھ کھل گئی. اس نے اونٹ بٹھایا اور اونٹ پر بٹھانے کے لیے, اونٹ کے ہودج میں چڑھانے کے لیے اس نے کپڑا لٹکایا. ام المومنین نے کپڑا پکڑا اور اس کے ساتھ لٹک کے ہودج میں بیٹھ گئی اور وہ اونٹ لے کر کے قافلے کے پیچھے پہنچ گیا. ام المومنین نے دیکھا کہ جس جگہ سے اونٹ اٹھا اس جگہ پر وہ امبیل پڑا ہوا ہے. اللہ غیب کا رد کر رہا ہے کہ نہ نبی کو غیب ہے. پیغمبر آگے بڑھے, بی بی پیچھے رہ گئی. نبی کو غیب نہیں ہے اور ولی کو غیب نہیں ہے. ام المومنین ہار جنگل میں ڈھونڈ رہی ہے, وہ اونٹ کے ہودج کے نیچے سے رہ گئی. ایک ہی واقعہ تھے چخوش ترس کے در آئند بیک کرشم دو کار. دوپہر سے پہلے پہلے ام المومنین کو قافلے تک پہنچایا گیا. حضرت کو اطلاع ہو چکی تھی اور آپ نے قافلے کو روک لیا تھا اور لوگ حضرت عائشہ کے انتظار میں تھے.
سیدھا سا معاملہ تھا اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی.
پیچیدگی اور شرارت شرپسند عناصر کے دماغی کارستانی ہوتی, اور وہ منافقین جو ہمیشہ اسلام کے لیے ایذا رسانی کا سبب بنتے تھے, انہوں نے اس پر قسم قسم کی حاشیہ آرائی کی اور اس واقعے کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی. اللہ رب العزت نے کچھ امتحان بھی لینا تھا نبی کی ثابت قدمی کا اور صحابہ اولیاء کے ثابت قدمی کا. باتیں اتنی بڑھ گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. بخاری میں ہے اور آپ نے عمر سے پوچھا اس بارے میں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا یہ نکاح آپ نے خود کیا ہے یا خدا کی اجازت سے کیا ہے؟ کہا خدا کے حکم سے کیا ہے. کہ خدا نبی کے لیے بدچلن عورت کا انتخاب نہیں کرتا. واقعہ جھوٹا ہے بی بی سچی. علی سے پوچھا, علی المرتضی نے وہ مشہور جواب دیا ہے جس پر ام المومنین وفات تک ناراض رہی ہے, ما ضیق اللہ علیک الدنیا والنساء سواها کثیر. آپ کے ساتھ خدا نے کوئی تنگی تو نہیں کی, اور بہت عورتیں ہیں, رہنے دے. اور ام المومنین فرماتی ہے کان علی مسیم بی, علی میرے بارے میں بدگمان تھے. اور کبھی فرماتی ہے کان علی مسلم فیا, علی میرے بارے میں یہ باتیں مان گئے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی قطعی طور پر ام المومنین کی عفت اور پاک دامنی کے قائل تھے. الفاظ کے درجے میں جو مشاورت دی گئی ہے, ام المومنین کی حذاقت اور ذکاوت اور احتیاط اور حد درجے غیرت نے اس کو پسند نہیں کیا. جیسے دور حدیث دور تفسیر کے لوگوں سے میں ناراض ہو جاؤں تو راضی کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک فریق یہ کہے گا کہ قرآن پڑھنے آئے ہیں, مسافر لوگ ہیں, چھٹیاں گزارے بغیر یہاں آپ کے قرآن شریف آپ سے سیکھ رہے ہیں, خیر ہے, آپ کا مقام مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا ہے, ادھر گزر فرمائے. ایک طریقہ یہ ہے, جمہور صحابہ نے اس طرح مشورہ دیا ہے. ایک مشاورت اس طرح ہے کہ کوئی شیخ کو کہے رہے یہ دو آنے کے لوگ ہیں, کوئی انسان ہے ان سے آپ کا فور ہے. مقصد ان کا رد نہیں ہے, مقصد شیخ کی تسلی قلب ہے کہ وہ بوجھ اس کا اتر جائے. چھوٹے لوگ ہیں, سیکھنے آئے ہیں, کوئی سیکھے ہوئے تو نہیں ہے, مشائخ اور مفسرین تو نہیں ہے, آپ سے کچھ قرآن کی ادائیں اور علم لینے آئے ہیں, آپ درگزر کر لیں. اب اس دوران ایک تفسیری کا آدمی کہے کہ دیکھو حضرت کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کیسے رگڑ لیا, ارے ہمیں رگڑنے کی کیا ضرورت ہے, یہ کام اس کے بغیر بھی ہو سکتا تھا. ام المومنین بڑی حذاقت و ذکاوت والی تھی, انہوں نے کہا یہ کیا جواب علی نے دیا ہے, النساء سواها کثیر.
بات آئیس ہوئی
کیسا یہ ہے کہ علی کے بارے میں آگے چل کر ایک جھوٹا فرقہ ان کو مذہب کا امام اور خدا اور رسول کے برابر سمجھنے والا تھا, اس لیے حضرت علی کی مشاورت اس طرح ہی ہوتی تھی. معاویہ اس لیے کامیاب رہا تھا کہ اس کی مشاورت تصدید کی تھی اور نہایت ثابت قدم رہتا تھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ جلال میں آ جاتے تھے اور اس سے جو ہے نا کام خراب ہو جاتا تھا.
حسن نے آخر وقت میں پوچھا, آپ نے سنا کہ بدفعل کرنے والوں کو کہا کہ ان کو جلائے؟ یہ خاص مثال ہے, جس نے مخالفت کی ہے اس کو جلائے, جس نے اس کو جلائے.
حسن نے آخر وقت میں پوچھا کہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی پر قتل کے حملے کیے, ماذا اصنع به یا ابتی, کیا کروں گا؟ کہا حرقہ, آگ میں جلا دینا. حسن کہتے ہیں یہ آسمان میرے اوپر ٹوٹ جاتا آسان تھا اس جو یہ جملہ سننا مشکل تھا, کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے لا یعذب بالنار الا اللہ. یہ بات سے منقول ہے.
بہرحال علی خود مجتہد ہے اور مجتہدات پر مجتہد کو عمل کرنے کا حق ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت, ارادہ, عزم عرش کی طرح مقدس ہے,
لیکن تعبیر کے اندر کبھی کبھی اونچ نیچ مخلوق کی رہتی ہے، اور وہ تعبیر جو ہمیشہ ثواب ہوتی ہے وہ خدا کی تعبیر ہے کلام اللہ میں، اور وہ نبی کی تعبیر ہے تنزیل کے اندر اور تشریح وحی میں، واما سواہما فاما جارح و مجروح کما قال مالک ابن انس امام دار الحجرہ. والمسائل فیہا کثیرات. بہرحال حضرت بریرہ جو گھر کی کنیز تھی اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ بھائی عائشہ کم سن ہے، آٹا گون کے رکھ لیتی ہے اور پھر خیال نہیں کرتی، کوئی پالتو بکری آ کے اس کو بس اتنی کھا جاتی، اتنی بات ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہے. اور حضرت زینب بنت جحش جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا تھا اور وہ حضرت عائشہ کے مقابلے پر رہتی تھی، اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا احمی سمعی و بصری، میں اپنی زبان اور کان بھی بچاؤں گی گناہ سے، بالکل ام المومنین جیسی پاک بیوی دنیا میں نہیں ہے، جھوٹ ہے سر. اور بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ زینب تقوادار بہت زیادہ تھی، پرہیزگار بہت تھی، اس پرہیزگاری کی وجہ سے اس نازک موقع پر بچ گئی، بچ گئی. استغفر اللہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے اور حضرت عائشہ کے پاس کم رکتے تھے، بس اتنا دیکھ کے فرماتے کیفتی کو، کیسی ہے کیفتی کی تیکی پیکی، کیسی ہے تو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا غم بڑھتا تھا، وہ حضرت دل سے بہت خفا ہے، اور لوگ جیسے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور باتیں بنائی، حضرت کو بھی اثر ہوا ہے، اور لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ کیا ماجرا ہے. یہاں تک کہ ام مستح کے ساتھ رات کو گھر سے باہر جا رہی تھی، اور خواتین اس زمانے میں گھروں سے باہر جا کے فراغت کرتی تھی، آبادی کم تھی، سارے طرف جنگل تھا، اور دن میں نہیں جاتی تھی، رات کو جاتی تھی. تو فرماتی ہے کہ ہم رات کو معمول کے مطابق جانے لگے تو ام مستح وہ چادر میں اس کا پاؤں پس گیا اور اس نے اور پسل گئی. تو اس نے کہا تائسا مستح، میرا بیٹا مستح غرق ہو جائے. تو میں نے کہا تصبین رجولا شاید بدر، ایک ایسے آدمی کو برا بلا کہتی ہے جو بدری صحابی، اگرچہ تیرا بیٹا لیکن بدری ہے، کیوں برا کہتی ہے؟ عائشہ کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس نے کہا واہن تا وقت مکل، آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کیا باتیں بنائی اس نے. میں نے کہا کیا باتیں بنائی؟ سارا قصہ سنایا. ام المومنین فرماتی میں جنگل گئی اور اسی طرح واپس آئی، کوئی حاجت میری نہیں، سب کچھ غائب ہو گیا غم کی وجہ سے، اور میں جب واپس آئی شدید بخار ہو گیا، شدید بخار ہوا، اور میں نے حضرت سے اجازت لی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ابو بکر صدیق کے گھر جاؤں، کیونکہ عورت جب ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے اس کو قدر آزادی مل جاتی ہے، تاکہ تحقیق کروں کیا معاملہ ہے. وہاں جا کر میں نے اپنی ماں کو کہا کہ ایسی بات میں نے سنی ہے. اس نے کہا عورت جب حسین ہو اور خاون کی اس سے محبت ہو اور اس کی بہت سوکنے ہو تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے. ایسے جیسے عورت ہے جب بھی عورت کو کچھ ہو جائے تو اس کی ماں کہتی ہے اس کی سہیلیاں اس کی نندے اور باوجے سازش کر رہی ہیں. وہ ام المومنین کی والدہ ولی ہے کامل ابو بکر کی زوجہ فی الدنیا والآخرہ، وہ بھی غیب دان نہیں ہے. تو میں نے پوچھا کہ میرے والد ابو بکر کو اس کو ہی پتا ہے کہ بس میرا غم اور بڑھ گیا ہے. سارا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، میرا غم اور بڑھ گیا تو یہ تو ساری مصیبت ہو گئی ہے. اور میں دن رات روتی رہتی تھی اور اتنی روئی کہ قریب تھا کہ آنسو میرا جگر پاڑ دیتے. دل میں اب طاقت کہاں خون نہ با افشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے
اور یہ پہلا موقع تھا کہ آپ بیٹھ گئے، جب سے یہ باتیں ہونے لگی تھی آپ بیٹھے نہیں تھے، اور اس دوران آپ پر کوئی وحی نہیں آئی.
میں یہ تو جانتی تھی ام المومنین کہتی ہے کہ اللہ ضرور میری پاک دامنی بیان کرے گا،
لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ حضرت خواب دیکھیں گے، کوئی اشارہ سا ہو جائے گا، اور میں اس بارے میں اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتی تھی کہ ینزل اللہ فی وحی یتلا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرے. المؤمنین فرماتی میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ میرے بارے میں آیتیں نازل ہوگی، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ بس کوئی اشارہ خواب میں ہو جائے گا، نبی کے ساتھ اللہ کے ہزاروں روابط ہے، حضرت کو اطلاع ہو جائے گی. لیکن میں اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھتی تھی کہ وہی آئے اور وہ وہی قیامت تک تلاوت کی شکل میں پڑھی جائے، قرآن کا حصہ ہو، یہ میں نہیں سمجھتی تھی. حضرت آ کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد مجھے کہا یا عائشہ، بخاری شریف جلد ثانی 700 کے آس پاس صفحہ، یا عائشہ ان کنت الممد بذنب فاستغفر اللہ فإن العبد اذا اذنب ذنبا ثم تاب توبة تاب الله عليه. یہ دیکھیں عجیب بات ہے، حضرت نے کہا عائشہ بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بندہ غلطی کر لے اور دل سے توبہ کر لے اللہ اس کو معاف کر دیتا. المؤمنین فرماتی میں بیٹھ گئی اور میں نے اپنے والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے طاقت نہیں ہے نبی کے ساتھ بات کرنے کی. میں نے اپنے والد ابوبکر کو کہا کہ آپ جواب دیجئے ان کو، تو انہوں نے کہا میں بھی بات نہیں کر سکتا. یہ احترام ہے، یہ ادب ہے. بیٹی درمیان میں ہے اور کیا طوفان ٹوٹا ہے، لیکن حضرت کی نبوت کے آداب برقرار ہے، مجال ہے کہ ذرہ برابر فرق آئے. لوگ ویسے بہت دعوے کرتے احترام و ادب کا، جب ذرا سی بات جو ہے خلاف ہو جائے سب ختم ہو جاتی ہے. اور رنج کی جب گفتگو ہونے لگی، آپ سے تم سے تو ہونے لگی. اس کے بعد ام المؤمنین فرماتی ہے میں بیٹھ گئی، حالانکہ میں نے زیادہ قرآن نہیں پڑھا تھا کہ میری عمر کم تھی، لیکن میں نے کہا کہ ایک بات لوگوں نے کہی ہے اور تم لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے اور وہ بالکل غلط ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ہاں ہو چکا ہے ایسا، تم بڑے خوش ہو جاؤ گے سب، کیونکہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے، اس کے لیے تیار، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے بالکل. اور ایک بات یہ ہے کہ میں پاک صاف ہوں، بالکل بریا ہوں، انی کنت بریا، اور اللہ جانتے ہیں کہ میں بالکل بری ہوں. اگر میں یہ کہہ بھی دوں تو آپ کہاں مانیں گے، آپ لوگ تو باتوں میں آ چکے ہیں سب. اور ام المؤمنین نے اس کے بعد کہا کہ میں وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کا ظلم دیکھ کر صدمے کے وقت کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون. ام المؤمنین فرماتی ہے وہ غصے میں مجھ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، میں نے کہا کما قال ابو یوسف، اور یوں امام ابو یوسف اور حنفیہ کا کام دنیا میں بن گیا، اصح میں ان کا ذکر ہوا. اس کے بعد حضرت عائشہ نے قرآن کی آیت پڑھی اور یہ باتیں کہہ کے غم سے جو ہے واپس بستر پہ گر گئی. کافی دن ہو چکے تھے، ایک روایت میں 40 دن، ایک میں 50 دن، اور وہی بالکل رک گئی تھی. ام المؤمنین فرماتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جب وحی آتی تھی تو آپ کا رنگ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، آنکھیں بند ہو جاتی تھی، ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی تھی، وہ کیفیت شروع ہو گئی ایک دم. تو دستور یہ تھا کہ جب حضرت پر وحی کی کیفیت ہو جاتی تو جو شخص موجود ہوتا وہ فوراً حضرت پر چادر ڈال دیتا، کوئی اور لوگ نہ دیکھے نا، کیفیت اور ہوتی تھی. عرش مولا سے پیغام ہدایت نازل ہوتا، کلام اللہ کا نزول ہوتا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی. اور کچھ دیر بعد ثم سر عنہ، وہی کی کیفیت آپ سے ختم ہو گئی، وہ آپ کا چہرہ انور تھا، سرخ تھا، اور آپ پر جب وہی آتی سخت سردی اور جھاڑے کے موسم میں موٹے موٹے پسینے ٹپکتے تھے، موٹے موٹے پسینے جیسے یاقوت اور جوہر ہو، ایسے پسینے آپ کے ٹپک رہے ہیں. جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی اور حضرت بحال ہوئے تو آپ نے پہلا لفظ کہا، یا عائشہ ابشری ان اللہ قد برا کی، عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برد کی ہے. اور یہی آیات کا نزول ہوا، ان الذین جاؤ بالافق عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم تسلی دی لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم. اس لیے طوفان جھوٹ کمایا ہے، بڑا گناہگار ہے. والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ شخص جس نے طوفانی جھوٹ کا بیڑا اٹھایا، لہو عذاب و نظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہو. اور آپ نے سورہ نور کی ہے رکوع تلاوت فرمایا. ام المومنین فرماتی ہے، حضرت بہت خوش ہوئے سب لوگ، مجھے کہا گیا قومی الی، اٹھو آداب بجا لاؤ. میں نے کہا لا احمد و الا اللہ، صرف خدا کا شکر کروں گی. سب لوگ موجود تھے، سب غمزدہ تھے. وہاں سے پیغام آیا، وہی نازل، ام المومنین موحدین کی سرتاج و سر خیر. میاں نے عاشق و معشوق رمض یاست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیز. نبوت اور امتیت کے علاوہ میاں بیوی کا بھی رشتہ ہے. اور یاد تو ہم کو کیا عذر و شکوا ہی سہی، اور اہل قربت سے شکایات چلی آتی. محبت اور مقام جتنا بڑا ہو، محبت کے گلے بھی ہوتے.
اللہ استغفر اللہ. اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ تم لوگوں نے ایسی باتیں سن لی تو کیوں نہیں کہا کہ سبحان کہاں ذا بختار و نازیب. اللہ کی ذات پاک ہے، لیکن یہ ام المومنین پر بڑا جھوٹ ہے. اور تمام کی تمام تفصیلات آ گئی. عبداللہ ابن ابی رأس المنافقین چال بازی سے بچ نکلا، اور وہ تین صحابہ حسان، حمنا بنت جاش اور مستح، وہ پٹ گئے، وہ پکڑائی میں آ گئے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ فرماتے جنہوں نے ام المومنین پر جھوٹ بولا، ان الذین جاؤ بالافق، افق معنی ہے الکذب السری، الکذب السری افق، افق. افاق کہتے ہیں کذاب کو. صحابہ پر جھوٹ بولنے کا کوئی جواز نہیں ہے. تو جس آدمی نے کہا ہے کہ عثمان نے خلافت کی بنیادیں کمزور کی، اور عثمان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے طرز کی حکومت نصیب نہیں ہوئی، اور عثمان نے خاندان کے لوگوں کو سرکاری عہدے تقسیم کیے، اور عثمان نے بے احتیاطی کی اور معاویہ پر 40 کے قریب تہمتیں لگائی، اس کتاب کا نام خلافت و ملوکیت نہیں ہے، اس کا نام ہے کتاب الافق، کتاب الافق. اور جس تحریف کے اندر اس نے کہا ہے کہ نوح علیہ السلام معیاری ایمان سے گر گئے تھے، اور موسیٰ جلباز فاتح تھے، اور یونس نے منصب نبوت کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، اور داؤد علیہ السلام غلط سوسائٹی سے متاثر تھے، اور یوسف علیہ السلام ڈکٹیٹر تھے اور مسئولینی تھے، یہ کتاب تفہیم القرآن نہیں ہے، یہ تحریف ہے، اور اس کا نام ہے الافق المبین. بدترین جھوٹ انبیاء اور صحابہ پر. جو لوگ ایک فرد کا دفاع کرتے ہیں وہ آخرت کا دن سامنے لائے، اور آخرت کے دن تو دربار کے اندر انبیاء بطور گواہان کے ہوں گے، اور صحابہ کرام بطور صدیقین کے پیش ہوں گے، اور بقیہ امت مجرم کی حیثیت سے کھڑی ہوگی. جو لوگ ان کے حق میں ہوں گے وہی نجات یافتہ، اور جنہوں نے روافض کے پراپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان پر کے اوپر تہمت لگائی ہو، یہ انہی لوگوں کے جانشین ہیں
انہوں نے منافقانہ سازش کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کو، ام المومنین کو، اور قیامت تک کی امت کے دل کو زخمی کیا ہے ام المومنین پر تہمت لگا کر. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے حضرت عائشہ پر تہمت تراشی کیے، اس شخص نے بھی اہل سنت کے پلیٹ فارم کے نام پر روافض اور خوارج اور تبرائیوں کا کام کیا ہے. اس لیے اس کی کتابیں جن میں صحابہ کا ذم ہے اور تہمت ہے، وہ عفق کی کتاب ہے. عفق،
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ چلنا شیطان کے قدموں پر. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی چلے شیطان کے قدموں پر، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، بس وہ تو سکھاتا ہے بے حیائی اور غلط کام.
وہ شیطان کسی کو تبلیغ جماعت میں بھیج رہا ہے،
شیطان تو یہی کہے گا کہ بھئی خبردار کے تفسیر کے درس میں بیٹھ گئے، یہ صبح سے شام تک لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ کافر کو کافر کہنا قرآن کا دعویٰ ہے، خنزیر کو خنزیر کہنا یہی صداقت ہے، اسے بکرا گرداننا یہ کذب ہے اور عفق ہے.
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور مہربانی اس کی، ما زکا منکم من احد ابدا، پاک نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم بچ گئے. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والے.
یہ اللہ کا احسان ہوا کہ صحابہ کرام بڑے پیمانے پر اس سازش سے بچ گئے، اور یہ اللہ کا احسان ہے
کہ ام المومنین کے حق میں برکت کی آیت آئی اور اس کی پاک دامنی بیان ہوئی. آپ نے قرآن پڑھ لیا، سورہ یوسف آپ کو یاد ہے، یوسف پیغمبر پر تہمت لگی تو پنگوڑے کے اندر ایک بچہ بولا، یا اس گھر کا ایک دانا بولا، یا حضرت کی صداقت اور عفت کی وجہ سے. فشہد شاہد من اہلہا، ایک کہنے والے نے کہا، انکان قمیضہ قد من دبر، قمیض کو دیکھنا چاہیے. لیکن جب پیغمبر کی عزت و ناموس عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ نے خود آیت نازل کی، اور کسی مخلوق کی شہادت پر کوئی ضرورت نہیں، کوئی اکتفا نہیں. اللہ نے خود کہا، میں کہتا ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت بڑی تہمت اور جھوٹ ہے. بالکل اس سے اندازہ لگا ہے کہ ام المومنین کا کتنا اونچا مقام ہے. جمل کے موقع پر حضرت علی ان کے بارے میں فرماتے ہیں، انھا زوجت نبیکم فی الدنیا والآخرہ، کوئی شک نہیں کہ عائشہ ہمارے پیغمبر کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولیکن ابتلیتم بہا، خالص آزمائش ہے کہ ہم جنگ پہ اتر آئے. جس وقت یہ تہمت لگی اور منافقین نے سازش بنائی، تو میں نے عرض کیا کہ تین بزرگ صحابہ، حسان بن ثابت شاعر رسول، اور مستح بن اساسا، اور حمنہ بنت جہش زینب کی بہن، یہ تین پس گئے اور یہ غلط سلط باتیں کرنے لگے. تو اس وقت جب آیت نازل ہوئی اور ان کی دروغ معلوم ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، آئندہ میں ان کی کوئی مدد نہیں کروں گا. مستح جو تھے وہ تو بانجے لگتے تھے، اور حسان کمزور و غریب تھے، تمام نفقہ ابوبکر دیتا تھا، کہ نہ میرا خیال کیا نہ پیغمبر کی عزت و آبرو کا.
تو ابوبکر صدیق نے کہا، آئندہ ان کی مدد نہیں کروں گا.
اب جب سب مسئلے پورے ہو گئے تو اللہ نے ان صحابہ کی سفارش کی کہ خیر ہے، ان سے غلطی ہو گئی، بزرگ لوگ اور جن کو خدا نے توفیق دی وہ ان کے بارے میں ایسا نہ کہے، سب کچھ بحال کرے. ذرا غور کرو
کہ جن صحابہ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کرنے کے بعد اللہ ان کی سفارش ابوبکر کو کر رہے ہیں، کہ صحابہ پر تان کرنا اور دیر تک ان سے ناراض رہنا ابوبکر کو بھی حق نہیں ہے. تو عفق مبین کے مصنف کو کیا حق ہے کہ دنیا کے سامنے جھوٹی عدالت لگا کے عثمان و معاویہ اس میں پیش کرے اور مجرم کی طرح دکھائے. عفق مبین کے مصنف کو کوئی حق نہیں.
ولایات علی ایلا قسم کو کہتے ہیں للذین یولون قسم نہ کھائے اولو الفضل منکم بزرگ لوگ تم میں سے وساعتی اور گنجائش والے
یہ ابوبکر ہے اس امت کا بزرگ
پیغمبر خدا کے بعد وہ حضرت ابوبکر اتفاق ہے مفسرین کا موافق و مخالف جمہور مفسرین متفق ہے کہ آیت ابوبکر کے بارے میں نازل ہوئی نہ قسم کھائیں بزرگ لوگ تم میں سے اور مال والے ایوتو اولی القربا کہ نہ دے رشتہ داروں کو یہ مستح بان جاتا والمساکین اور ناداروں کو حسان نادار دے والمہاجرین فی سبیل اللہ اور یہ سب مہاجر بھی تھے ولیعفو درگزر معاف کرے ولیصفحو درگزر کرے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم آیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر لے ذرا جگہ کو دیکھو ابو بکر کو سمجھا سمجھا کے کہا ان کو معاف کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو صحابہ کو معاف نہ کرے اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا اس لیے احمد علی لاہوری نے کہا تھا امریکہ کا ایجنٹ اور امریکہ میں مرے گا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا وہیں جا کے مرا پانچ دن کے بعد لاش آئی اور بیشتر فقہا کا کہنا یہ کہ تین دن کے بعد جنازہ نہیں ہوتا تو میں جنازہ پڑھتا ہوں اچرا کے اندر اس منفوخ اور مفسوخ چوہے کا اللہ اکبر شابش شابش بڑا زبردست جنازہ ہو رہا ہے ایسے آدمی کا جنازہ پڑھتا ہوں جس کا جنازہ ہوتا ہی منفوخ اور مفسوخ چوہا جب پھٹ جائے اور پھول جائے تو اس کے احکام میاں کے تبدیل ہو جاتے ہیں یونزا البیر پورا کنواں خالی کرنا پڑے گا
کیوں عمر بر صحابہ اولیاء امت انبیاء کو داغدار کرتا تھا تو آخر وقت میں اس انجام کا ہوا
الا تحبون یا تم چاہتے نہیں یغفر اللہ لکم کہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ تم کو واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے یہ آیت نازل ہوئی تو ابوبکر رونے لگے اور کہتے تھے یا رب انی احب ان تغفر لی بالکل میں ضرورت ہے مجھے کہ آپ میری مغفرت کرے اور مستح کو حسان کو سب کچھ بال کر دیا سب کچھ بال تو ایسے صحابہ جو واقعتاً ایک سازش کے شکار ہو چکے ہیں اور ان پر گرفت بھی ابوبکر عائشہ کے والد کر رہے ہیں اور اللہ نے آخر کار ان کو بھی اس پر برقرار نہیں چھوڑا کہ معاف کرے آپ تو بعد میں 13ویں صدی کا ایک منشی اور انشا پرداز یورپ طرز کے اسلام کا حامی اور متفقات دین کے اندر رہ نہ ڈالنے والا سازشی انسان اس کے قلم اور تحریر سے کیسے حضرات صحابہ کو داغدار کیا جاتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مسلمان عورتوں پر لعنوا فی الدنیا والآخرہ ملعون ہے وہ دنیا و آخرت میں دنیا و آخرت میں ان پر لعنتیں ہو رہی ہیں ولہما عذاب عظیم ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا یوم تشہد علیہم السنتہم جس دن گواہی دے گی ان کے خلاف ان کی زبانیں وَأَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ وَأَرْجُلُهُمْ ان کے پیر بما كانوا يعملون بسبب ان کے اعمال کے یوم الدین یوفیہم اللہ دینہم الحق جس دن پورا دے گا ان کو اللہ دین برحق یعنی دین حق کی جزا وَيَعْلَمُونَ وہ جان لیں گے ان اللہ الحق المبین بے شک اللہ تعالیٰ یہ حق ہے واضح الخبیثات للخبیثین ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے والخبیثون للخبیثات اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے تو بی بی کو ناپاک سمجھنا یہ پیغمبر پر ناپاکی کا حملہ ہے سن لو یہی عمر نے کہا موافقات عمر میں سے اور اگر پیغمبر پاک صاف ہے تو ان کی بیویوں کو پاک صاف ماننا پڑے گا والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، اور پاک بیبیاں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک بیبیوں کے لیے. کیسے قرآن قربان جاؤں تیری فصاحت بلاغت پر، کیسے قاعدہ اصول سنا دی امت کو. بیبیوں کو کچھ کہنا یہ نبی کی عزت و عفت پر حملہ ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پیغمبر کے صحابہ، یہ امہات المومنین، یہ ازواج النبی بالکل بیزار ہیں ان باتوں سے جو یہ لوگ بولتے ہیں. لہم مغفرت، ان کی بخشش ہوگی، ورزق کریم، روزی عزت کی. یا ایھا الذین آمنوا ومسلمانوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم.
اب اس سے مسائل پیدا ہو گئے،
اس سے مسائل پیدا ہوئے کہ معاشرے میں عفت کا دور دورہ ہو
اور نہ فحشا ہو
اور نہ فحشا کی اشاعت.
ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش،
نہ فحشا ہو اور نہ فحشا کا تذکرہ ہو. تو اس کے لیے اسلام نے کچھ قاعدے ذکر کیے، ان میں سے ایک پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ اگر کسی گھر میں جاؤ، حتی تستانسو، یہاں تک کہ ان لوگوں سے اجازت لے لو. الاستیناس، طلب الانس، وتسلموا علی اہلہا، سلام علیکم بھی کرو وہاں کے لوگوں کو. اپنے گھروں کے علاوہ اور کسی کے گھر میں جاؤ، اجازت لے لو اور سلام کرو. ذالکم خیر لکم، بھی بہتر ہے تمہارے لیے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت لے سکو. گھر تو کسی اور کا ہے لیکن اس میں کوئی ہے ہی نہیں، سٹور جیسا ہے، خالی حال ہے، کمرہ ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر تم نے نہیں پایا اس میں کوئی بھی، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پر وہاں جانا نہیں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے. اب بات سنو، پہلے فرمایا تستأنسوا، استیناس کے معنی ہے تمہارے آنے کی اطلاع ہے. بھائی کوئی اندر الگ سڑا مشی سو کے میں، یہ استیناس ہے. اور یہ کہ میں آ سکتا ہوں اندر، مجھے اجازت، یہ ہے استیزان. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا گیا واپس جاؤ،
اندر سے آواز آئی کہ یہ وقت ملنے کا نہیں ہے، ہمیں تکلیف ہے، اس وقت ہم ملاقات نہیں کرتے، تو آپ یہ نہ کہ میں اتنے دور سے آئے ہو، واپس جاؤ یار، کسی کے گھر پر حملہ کرنے آئے ہو کیا؟
یہ دستور ہے کہ ایک آدمی یہاں ملنے آیا اور اس نے دیکھا کہ اس فقیر و عاجز کے ملنے کا وقت نہیں ہے، تو واپس چلے جائے دوسرے وقت میں صحیح، خود تکلیف اٹھائے، دوسرے کو کیوں پابند کرتے ہیں؟ یہ اسلام کے جلیل القدر احکام ہے. آپ آئے تھے ملنے کے لیے اور وہ ملنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور آپ نے زبردستی ملنے کی کوشش کی، انہوں نے اندر سے ڈنڈا اٹھایا اور گلی میں جو ہے نا تیرے ساتھ دور دور چار ہو گئے، تو اب آپ کو مزہ آ گیا، اب آپ نظم آباد واپس جاتے ہوئے. پہلے آرام سے جاتے، اب ذرا رکشے میں ایک طرف لیٹ کے جائیں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جب تم سے کہا ہے واپس ہو جاؤ، واپس چلے جاؤ. وہ آس کا لوگوں، یہ اچھا ہے تمہارے لیے، نہیں جاتے ہو ٹھہر جاؤ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، مختلف مثال ہوتے ہیں. کم احوال میں اور معاملہ مختصر کرنے میں خیر ہوتی ہے، یہ مسئلہ ہے، قاعدہ یہ ہے. بات بڑھانا کارنامہ نہیں ہے، بات مختصر رہ رہتے ہیں. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں.
ہمارے ہاں ایک عوام تھا،
غریب احترام کرتا تھا، لیکن عوام کا احترام بھی ایسا ہوتا ہے جیسے طوطا کہتا ہے توتی چوری خورے، توتی چوری خورے، جاورتا بل شیاد کری بے گیا دھرو یا خورے یا خورے. وہ مجھ سے جب مسئلہ پوچھتا تو کہتا مولانا صاحب، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، اگر آپ کو آتا ہو تو جواب دے دو، اور اگر نہیں آتا ہے تو رہنے دیں. درانگ تکیہ کلام. ہمارے مزمل بھائی ساتھ تھے اس زمانے میں, ساتھ ہوتے تھے, تو اس نے اس کو آہستہ سے کہا کہ بس مسئلہ پوچھو, یہ سانپ جو دم لگاتے اس کو رہے. اس نے کہا کیوں مزمل بھائی ہے, یہ اتنا بڑا عالم ہو گیا, ہم تو اتنے بڑے عالم ماننے کے لیے تیار تھے. تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ان کی مثال کوڑے کی ہے, جیسے جیسے ہاتھ ڈالیں گے بدبو آئے گی, اس کو اپنے حال پہ رہنے دو. دا عوام مثال دا غلو ڈیران ہے, سمر پا کے لاس وئی بوئی بچے نور, میں نور گندہ دا جوڑے گی سے
دے مثال لگا دا غلو ڈیران چا صاحب رو دی
تو تا پا کے لاس وئی کو بوئی نور سے ہتھی کی پریے کے جگہ
آئی سن. اس لیے میں نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ بات مختصر میں عافیت ہے.
آئی سن,
ہمارے مولانا ہدایت اللہ صاحب بڑے محدث تھے, وہ کسی عدالت میں گئے تھے تو وہ ہر دن نویش جو لوگ درخواست لکھتے ہیں نا, اس نے دیکھا کہ خوبصورت عالم آئے ہیں بہترین, تو کرسی دے دی. کاکا
یہ کرسی باندھ گیا,
چاچا اس کرسی پر بیٹھ. تو اس نے کہا مجھے تم نے چاچا کہا, میں تو حافظ, وہ اپنے آپ کو حافظ الحدیث کہتے تھے اور بہت حدیثیں یاد تھی. اس نے کہا میں تو نہیں جانتا تو حافظ الحدیث کو میری کرسی دے دو.
کاکا نے ہمارا کرسی جا کر مارا تھا, عوام مثال خدا سے دے. ایو خبر روانہ ہی بن گئی سر گزارا کو اللہ کا پولیس رات بھائے دل.
استغفر اللہ. اور انہی عوام میں اصلاح کرنی ہے, ان کو جوہر بنانا ہے. حدیث شریف میں لوگ قیمتی کان ہیں, کاش کے دین سمجھے. یہ با ادب ان سے بنتے ہیں, یہ داڑیوں والے داڑی مونڈوں سے نکلتے ہیں.
یہ اولیاء فساد سے پیدا ہوتے ہیں. ان پر محنت مشقت کر لے, جس زمین پر آپ محنت کر لے دیکھو وہاں بھاگ لگائے, اور جہاں محنت نہیں ہے دیکھو جھاڑیاں کیکر برائیاں موجود ہیں.
لیس علیکم جناح, نہیں ہے تم پر کوئی اعتراض, ان تدخلوا بیوتاً غیر مسکونہ, کہ داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جو رہائشی نہیں ہے. فیہا متاع لکم, اس میں تمہارا ہی سامان رکھا ہے.
اس لیے کہا کہ کئی سنوں کے آیت پر حمل کرتے ہوئے کوئی شخص سٹور روم چلا جائے اور باہر سے کہے السلام علیکم, السلام علیکم, اجازت ہے آیت آئیے. وہ بابا اس کے لیے آئی تھی, اندر کوئی ہے ہی نہیں. اللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم دکھاتے ہو جو چھپاتے ہو. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, آپ فرمائے مسلمانوں سے جھکائے اپنی نگاہیں اور بچائے اپنی شرمگاہیں. حدیث میں ہے من حفظ بصره, جس نے اپنی نگاہ بچائی, اور اسہ اللہ نورا فی بصیرته, اللہ اس کی بصیرت کا نور پیدا کر دے گا. امام احمد نے ابو امامہ سے نقل کیا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة, جس کسی مسلمان نے کسی عورت کے حسن و جمال کو دیکھا, ثم يغض بصره, پھر نگاہ نیچے کی, الا اخلف الله له عبادة, اللہ اس کو ایسی عبادت کی توفیق دے دے گا, یجد حلاوتها, جس کی شیرینی پائے گا. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان النظر سہم من سہام ابلیس, ان النظر سہم, نگاہ ڈالنا اجنبیات کو دیکھنا تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے, مسموم, بہت زہریلا. من ترکہ مخافتی, جس نے میرے ڈر سے چھوڑا, ابدلتہ ایمانا, میں اس کے بدلے میں ایمان دے دوں گا, یجد حلاوتہ, جس کی شیرینی پائے گا, فی قلبی ہی دل میں. مفسرین لکھتے ہیں اس لیے امرود کو دیکھنا منع ہے, نوخیز کو. امرود امرود ترجمہ ہو گیا, امرود تمغوز. وقد قال کثیر من السلف انہم کانوا ینہون ان یحد الرجل نظرہ الی الامرود, عند البلوغ جو بچہ ہوتا ہے. وقد شدد كثير من ائمه الصوفيه في ذلك. اور اس میں اشتنان زیادہ ہے. حدیث میں ہے کل عین باقی یوم القیامہ، ہر آنکھ قیامت میں روئے گی، الا عین غزت ہو محارم اللہ، مگر وہ آنکھ جس کو حرام سے بچایا وہ نہیں روئے گی. وعین سہرت فی سبیل اللہ،
اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہے.
اور وہ آنکھ جس سے موٹے موٹے آنسو گر جائے اللہ کے خوف. آپ فرما دیجئے مسلمان مردوں سے جھکائے نگاہیں غض البصر، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور بچائے اپنی عزت و ناموس، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ پاکی ہے ان کے لیے، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ خبردار ہے جو یہ کرتے ہیں. پہلا حکم مرد کو آیا، مرد میں حیا اور پردہ ہو تو عورتیں کریں گی. موجودہ ماحول کی عورتوں نے پردہ کیوں چھوڑا؟ مرد بے حیا اور بے شرم ہو گئے. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ تفسیر روح المعانی میں تین باتیں لکھی. ایک بات یہ لکھی کہ یہاں بغداد کے آس پاس ایسی عورتیں ہیں جن کے جسم پر ریشمین کپڑا ہے اور اوپر چاندی اور سونے کے پھول لگے ہوتے ہیں. جب وہ بازار میں نکلتی ہے دنیا دیکھتی ہے. علامہ آلوسی لکھتے ہیں یہ کوئی پردہ ہے، اس کو حجاب کہتے ہیں. حجاب میں تو ایسا کپڑا لینا ہے کہ جسم کا بناؤ سنگار اور جسم پر پہنا ہوا کپڑا وہ بھی نظر نہ آئے. اور یہ مسئلہ علماء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ جو کپڑا خاتون کے جسم سے ٹچ ہوتا ہے اس کا پردہ بھی ضروری. آگے آ رہا، اس سے پتہ چلا کہ شوخ رنگ کا برقع اور چادر ناپسندیدہ ہے، لیکن خواتین کو سفید لباس کا پابند کرنا بعض مدارس کی طرح قابل نظر بات ہے. بیان سیاب للرجال وام المتلون وام الملون فللنساء. چاہیے تو یہ کہ عورت کا لباس رنگین ہو اور اوپر برقعہ سفید ہو، اور کالے برقعے جو رواج پا گئے ہیں یہ روافض کی سازش سے ہوا ہے، یاد رکھنا. یہ ماتمی رنگ ہے، ماتمی رنگ ہے کالا رنگ. دوسری بات آلوسی نے یہ لکھی، وہ پہلی بات ہو گئی کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ خود عورتوں کو بغیر حجاب کے اجنبیوں کے سامنے لاتے ہیں. اس وقت پیدا ہو گئے تھے، 1270 میں فوت ہوا،
200 سال پہلے. آلوسی کہتے ہیں ایسے بغیرت بھی الفاظ لکھے، لاجل قلت الغیرہ والایمان، خود اپنی عورتوں کو اجنبیوں کے سامنے بغیر حجاب کے لاتے ہیں. دوسری دو باتیں ہو گئی، تیسری سن لو. اور کہتے ہیں اور اس پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی بیوی کا پردہ اپنے بھائی سے نہیں کراتے.
اور علامہ آلوسی نے لکھتا ہے یہ سب کے سب اللہ کے حکم اور نبی کے حکم کے خلاف چلتے ہیں. آگے لکھتے ہیں فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیونکہ دیور یا جیڑ سے پردہ منسوس ہے. حدیث سے صحیح میں وارد ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ خاون کا چھوٹا بھائی جو بابی کے سامنے جوان ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا الہم وہ الموت، وہ تو موت سے بدتر ہے. جب خاون کے بھائیوں سے بابی کا پردہ ہے تو خاون کے بھانجے اور بھتیجے اور ماموں کے لڑکے اور چچا کے لڑکے اور تائے کے لڑکے وہ کون ہیں جو گھر میں بغیر حجاب کے آتے جاتے ہیں؟ حرام نہ جائے. اور علماء نے اس سے اس اصول مستنبط کیا کہ ہر وہ رشتہ دار جس سے آپ کی بیوی یا بیٹی یا بہن کا کبھی بھی رشتہ ہو سکتا ہے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے. میں نے محترم مکرم حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا تھا کہ عرف کے اندر بہت مشکل مسئلہ ہے.
لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ پھر عورت اہتمام کرے کہ موٹی چادر ہم وقت اوڑے رکھے جس سے چہرہ بھی چھپا رہے. کتنا مشکل مسئلہ ہے ایک ہی گھر میں موٹی چادر, اور یہ عورتیں جب گھروں میں رہتی ہیں تو پھر بال بھی کھول لیتی ہے بس سب کچھ کھلا ہوتی ہے.
پھر ایسی جیسے جو ہے نا کسی ٹینک کا ایک ٹکڑا ہے گھر میں بہت چکھانے سے جو نکل آتی جیسے بلا بار رہا ہوتا.
حالانکہ شرفا کے خاندانوں میں عورتوں کے بال نہیں دیکھے جاتے, بیٹا نے ماں کا اور بھائی نے بہن کا
بال نہیں دیکھا ہوتا, ہمیشہ وہ بال ڈھک کے رکھتی تھی. یہ دستور آسمان و زمین نے دیکھا. تو پہلا حکم مردوں کو ہے نگاہ بچانے کا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور فرما دیجئے مسلمان عورتوں سے يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ نیچے رکھے اپنی نگاہیں, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور بچائے اپنی شرمگاہوں کو. اللہ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ نہ دکھائے اپنا بناؤ سنگار, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر وہ جو اوپر اوپر ہے.
بھائی برقع اوپر ہے اس کا کیا کرے, کپڑے کے اوپر چادر ہے وہ تو نظر آ رہی ہے.
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اور ڈال دے چادریں دو پٹے, عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے سینوں پر,
سینوں کا خمار قطن نظر نہ آئے.
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ دکھائے اپنا بناؤ سنگار, إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر اپنے خاوندوں کو, او آبَائِهِنَّ یا اپنے باپوں کو, باپ یعنی دادا بھی, او آبا بولتهن یا باپ اپنے خاوندوں کے. جوان بہو ہے اور جوان سسر ہے اور بڑا گپ شپ والا ہے, رنگیلا ہے, ادھر قمیص میں سلوٹیں لگائی ہے, ادھر سونے کے اسٹٹ ہے اور ادھر سونے کی گھڑی ہے. دیکھ تو لے ذرا فلم کا جو انہیں ایکٹر جو گھر میں داخل ہو رہا ہے, فلم کا ناچنے والا ذرا دیکھ تو لو سسر صاحب, تو وہ تو ویسے ہی گناہ کے لیے تیار ہو چکا ہے, وہ بہو کو چھوڑے گا تو. اللہ جزائے خیر دے فقہاء حنفیہ کو, محقق علی الاطلاق ابن الحمام نے لکھا ہے
ایسے سسر سے بھی پردہ کرنا.
اور ایسا بھائی اور باپ کہ جس کے اعمال منتشر ہو ان سے بھی حجاب لکھا ہے. او ابنائے ہلنا یا ان کے بیٹے, او ابنائے بہولت ہلنا یا بیٹے خاوندوں کے یعنی دوسری عورت سے, او اخوان ہلنا یا ان کے بھائی, او بنی اخوان ہلنا یا ان کے بتیجے, او بنی اخوات ہلنا یا ان عورتوں کے بانجے, او نساء ہلنا یا ان کی عورتیں. عورتوں سے پردہ نہیں ہے, لیکن اگر عورت ایسی ہے کہ وہ عورت مردوں کی دلال ہے,
بتاتی ہے کہ ارے فلاں کی عورت ایسی خوبصورت ہے, اس کی آنکھوں میں ایسی ڈوری پھر رہی ہے اور لب ایسے ہیں اور گال ایسے ہیں,
حدیث میں ایسی عورت پر لعنت آئی ہے کہ وہ عورتوں کا حال اجنبی مردوں کو بتا دی.
وہ زنخا, وہ مرد نما,
او ما ملکت ایمانہن یا وہ جو ان کی کنیزیں ہیں, اب التابعین یا وہ کام کاج کرنے والے, غیر اولی الاربتی جن کو کوئی حاجت نہیں ہے, من الرجال مردوں میں سے, کنیزوں کے علاوہ وہ نوکر چاکر, تابعی التابعی نوکر چاکر, گھر میں خانسامہ غلام, گھر کے کام کرنے والے لڑکے, کون سے, غیر اولی الاربا جن کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے من الرجال مردوں میں سے, کچھ جانتے ہی نہیں, اپنے کام میں کام رکھتے ہیں.
حدیث میں ہے حضرت کے گھر ایک خواجہ سرا آتا تھا,
تو اس نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو کل خیبر خدا نے فتح کر کے دے دیا, وہاں بنت غیلان ایک عورت ہے تمہیں ملنا چاہیے خیبر میں, فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِسَمَانٍ.
عرب عربوں کے ہاں عورتیں پتلی ہوتی ہیں نا, ملمنی نے بھی دبلی, تو موٹی عورت بہت پسند کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کشتی بڑی ہو تو اچھی, آدمی آرام سے جہاں چاہے اس میں بیٹھ جائے. وہ موٹی تازی عورت کو کشتی سے تشبیہ دیتے تھے,
اور اجم کے اندر عورتیں موٹی ہوتی ہیں، کھاتی پیتی بہت ہیں، تو ان کے ہاں پتلی عورت پسند ہے. اس لیے بات کے اعراب نے بھی وَمُحَفَّفٍ كَالْغُسْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَسِبْ. میں ایک دفعہ میں نے یہ پڑھی تو ایک طالب علم نے چٹ پٹ پر چلگی کہ یہ تو لڑکے کو کہا، تو میں نے متنبی کا دوسرا شعر پڑھا، مظلومۃ القد فی تشبیہہا حسنا.
اب کیا کہوں، مظلومۃ القد فی تشبیہہا حسنا. یہ ایسی پتلی محبوبہ ہے بالکل کاغذ کی طرح، کہ اگر آپ نے ٹہنی کے ساتھ اس کو تشبیہ دی تو ظلم کیا آپ نے. ٹہنی کیا ہے؟
ٹہنی میں بھی ٹیڑھ پیڑ ہے، یہ اس میں نہیں. اور اس کے لعاب کو اگر شہد کے ساتھ تشبیہ دی، یہ بھی تم نے ظلم کیا، اس کا لعاب بہت میٹھا ہے.
لوگ ادب پڑھتے تھے اس مقصد کے لیے کہ الفاظ اور عربی پر قدرت پائے.
سبحان اللہ، جب حضرت کو پتہ چلا کہ یہ جو گھر پہ آتا جاتا ہے نا خان سامہ، اس نے تو عجیب بات کہی ہے کہ وہ جو بنت مغیلان ہے وہ بڑی زبردست عورت ہے، وہ بالکل جب چلتی ہے تو چار ہو جاتی ہے اور جب پلٹ جاتی ہے تو آٹھ تہ میں بدل جاتی ہے. توبہ توبہ. تو آپ نے اعلان کیا، خبردار یا آئندہ اس گھر میں
بر
اب الطفل الذین، یا وہ بچے، لم یظہرو، جو جانتے نہیں، علی عورات النساء، عورتوں کی پردے کی چیزوں پر.
ایسے چھوٹے بچے جو کھیلتے کودتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے
کہ بھائی کون سی عورت خوبصورت ہے اور عورت کیسی ہوتی ہے. اس زمانے کے لڑکے الامان والحفیظ، تو وہ آپ سے بھی زیادہ جانتا ہے. ہمارے اس محلے میں اور کئی دوستوں کے ہاں شادی ہو گئی تھی، تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی سب کو ایک دفعہ بلا لیتے، تو اتفاق سے آٹھ دس دلہنیں آئی گھر پر اور دولہے آ گئے یہاں کھانا کھانے کے لیے، دعوت تھی. تو ایک بچہ، توبہ توبہ، چھ ساڑھے چھ سال مشکل سے عمر ہو، اس سے بھی کم. اس کو ہم نے مجلس میں بلایا ابتفل الذین کو دیکھنے کے لیے. ہم نے اسے کہا کہ کون سی دلہن خوبصورت ہے، تو پہلے تو وہ چپ تھا. میں نے کہا نہیں بتانا ہے، آپ یقین کریں. اس کے بعد اس نے تبصرہ کیا تو بیان نہیں ہو سکتا ہے، ایسے زبردست پوائنٹ آؤٹ کیا
کہ وہ فلاں کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، اور اس کی وجہ جو بیان کی. توبہ توبہ، استغفر اللہ.
ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ حسن کی وجہ ہو سکتی،
اس وقت پتہ چل گیا.
تو اس لیے اس زمانے کے بچوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے. ایک بچے کو منع کیا ہم نے گھر سے، یا نانا، اس کے گھر سے اطلاع آئی کہ دو تین دن سے کھانا نہیں کھا رہا ہے، کہ مجھے بڑا قرار دے دیا آپ تو میں عورتوں کو دیکھ ہی نہیں سکوں گا، اتنا شوقین. اور قرآن کہتے ہیں لم یظہرو، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، علی عورات النساء، عورتوں کی باریکیوں کا. تو معلوم ہوا کہ اگر عورتوں کی باریکیاں پکڑتا ہے تو بچہ ہے، لیکن ہے بہت تمانچہ قسم کا، تمانچہ ہے، تماچا ہے، خطرناک ہے بالکل. واہ قرآن تیری بلاغت پر قربان جاؤں. صرف یہ نہیں کہا کہ بچے آ سکتے طفل، فرمایا نا نا، بچے میں بھی فرق ہے. اللہ اکبر، ایسا زمانہ گزرا ہے. میں اتنے بڑے قد و قامت کا تھا، ہمارے ہاں لوگ گاؤں میں جاتے ہیں دوسرے کے گھر میں، تو میں دودھ خریدنے گیا، تو گھر والے گھر میں داخل ہوا کہ دودھ ہے، وہ گھروں میں دودھ بیچتے ہو. تو وہاں اس گھر میں اتفاق سے آٹھ دس لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی تھی، اور اتفاق سے ان کی شادی میں دیر ہو رہی تھی. وہ بڑی بہن جو تھی نا، اس نے وہاں سے آواز لگائی کہ میرا منگیتر خدا نے بھیج دیا، پکڑو یہ، میں آتی ہوں، بس کام ہو گیا میرا. تو میں گلاس چھوڑ کے بھاگا. خیر گھر آیا، والدہ نے کہا دودھ نہیں لایا. میں نے کہا نہیں، دودھ بھی نہیں لایا، گلاس بھی رہ گیا. کہا کیوں؟ میں نے کہا ان کی بہن نے مجھے دیکھ کے کہا کہ یہ میرا منگیتر آ گیا، اور پکڑو اس کو، بس یہی ٹھیک ہے. تو میری والدہ نے کہا آپ کہاں تھے اور وہ کہاں؟ میں نے کہا میں ان کے گھر میں. انہوں نے آپ کو لہو لہان نہیں کیا،
ان کے گھروں میں کیوں جاتے ہیں؟ باہر سے آواز. میں نے کہا اچھا یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ باہر سے آواز دینا چاہیے.
اس دن سے پتہ چل گیا کہ مجھے اندر نہیں جانا. یا خدا ہے
مور میں خدا بخی یار سمے والے وچ یاد لگ لے تو کرو نہ بولے میں کم سے اترے کہ کسا کی آواز تو کرنا تو لوئی سڑے
یار اتنا فرق آ گیا. بیس پچیس سال میں اتنا فرق آیا. ٹیلی ویژن اور وی سی آر نے اور ڈراموں اور غلط ناولوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو بلوغ پر مجبور کیا. سیدھی بات یہ ہے بلوغ پر مجبور ہے.
استغفر اللہ. فقہاء نے قاعدہ لکھا ہے کہ کم سے کم عمر بلوغ کی کتنی ہے؟ تو لکھا ہے کہ لڑکا کم از کم شہراز اچھے خاندان کا کھاتے پیتے گھرانے کا
12 سال کا بالغ ہو سکتا ہے. بے فکر سا لڑکا ہو اور خوب غذا اور سہولتیں اس کو حاصل ہو
ذخیرے کی وجہ سے, اور لڑکی 12-9 سال کی. اللہ
تو یہ کال آ گیا کنس کے شروں میں کہ اس سے کم کی لڑکی ہو سکتی ہے.
ہو سکتی ہے. کون؟ بنت الجزار کسائی کی بیٹی. کیونکہ کسائی روز گوشت گھر لے کے جاتا ہے اور قصب گروں میں واحد آدمی کسائی ہے جو اعلیٰ گوشت گھر لے جاتا ہے, بھیجتا نہیں.
خربوز والا
ٹوٹا پھٹا ہوا کہتے ہیں ذاکر توڑو
لہوازی,
اور اچھے خربوزے بیچتا ہے. سبزی والا
گلا سڑا گھر لے کے جائے گا اچھا بیچتا ہے. ہر فرقہ ایک واحد فرقہ ہے قصائی جزار جو کہتے ہیں نا یہ گوشت میں نے گھر لے جانا ہے, میں نے بیچتا. تو جو اعلیٰ اور عمدہ قسم کے گوشت کھائے بنت سبا تو 7 سال میں وہ بلوغ کو پہنچ سکتی ہے.
تو میں جب اس کتاب کی شرح لکھوں گا انشاءاللہ اور المستدرک فی الفقہ لکھوں گا وہاں پہنچوں گا تو میں یہ لکھوں گا کہ اس زمانے کے ٹیلی ویژن اور وی سی آر کے گھروں کی لڑکیاں اور لڑکے بھی اس عمر میں بلکہ اس سے پہلے بلوغ کا اندیشہ ہے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن, نہ مارے اپنے پیروں کو یعنی عورتیں, لیعلم تاکہ پتہ چلے ما یخفینا وہ جو پوشیدہ ہے من زینتہن اس کے زیب و زینت میں سے.
عورتوں کے پیروں میں پازیب ہوتے ہیں اس کو پازیب کہتے ہیں پنزیب
پازیب. تو اب اس کا مقصد کیا ہے کہ جب یہ چلے تو شڑنگ 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 شڑنگ,
تو جب یہ شڑنگ شڑنگ کرے گی تو لوگ دیکھیں گے یار کون گزر رہی ہے
فلاں, اچھا کیسی ہے خوبصورت ہے اچھی ہے. اب کوئی مریض القلب ہوگا وہ کہے گا فلاں جگہ کھڑے ہوتے ہیں نظر آ جائے گی. دیکھو معاشرے کے اندر گن پھیل رہا ہے اس شرنگ کی آواز سے. استغفر اللہ استغفر. اس لیے فقہائے کرام نے خاتون کے پیروں میں زیور کو ناپسند کیا ہے,
کراہیت لکھی.
اور عورت اگر زیورات پہنے
یا قیمتی کپڑے پہنے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے تو عورت بیمار ہو کے مرنے جائے گی.
اس کی خوشی تو اس بات میں ہے کہ ذرا کہیں شادی ہو کوئی لوگ بہت جمع ہو جائے خواتین ہو یہ بیچ میں آ جائے سب لوگ دیکھ ماشاء اللہ کتنا شاندار شال ہے آپ کا, بھئی یہ کہاں سے یہ فلاں جگہ سے ہم نے خریدا. اچھا میں ہیرات سے 2 دوپٹے لایا تھا گھر میں, 2 پگڑیاں خریدی 70-70 ہزار کی اور 2 دوپٹے خریدے تھے 36-36 ہزار کے. تو یہ مان لے کہ سب عورتیں دیکھنے آتی تھی. آخر میں نے گھر والوں کو کہا کہ
26 روپے لگتے ہیں کچھ, ان کا کہا پرانا پیسہ ہوگا. بس جب یہ سن لے کہ بہت مہنگا کپڑا ہے سبحان اللہ بڑے خوش ہو جاتے. ان کی عزت و آبرو اس میں ہے کہ مہنگا سے مہنگا خریدے اور عجیب و غریب طرح سلوائے, اور پھر اسی طرح ظاہر بات ہے گھوڑی جب زین ڈل جائے تو وہ چال بدل لیتی.
استغفر اللہ. وتوبوا الی اللہ جمیعا, توبہ کرو اللہ کے حضور سارے مل کر, ایھا المومنون اے مسلمانوں, لعلکم تفلحون ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ. کیوں؟ عورتوں میں یہ مرض ہے اور تم میں کیا مرض ہے وہ خود تم جانتے ہو. طالب علم ہو کر سرخ رنگ کا نیچے بنیان پہنتے ہیں, ہر وقت کنگھی اور یہ چیز ایک جیب میں رکھتے ہیں,
نماز پڑھنے کے لیے اور لباس ہے، جب باہر جائے جمعرات کو واہ 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 واہ، چوب گلشن بوئی آزلفے پریشان بگذرت، گل شوت شرمند بلبل از گلستان بگذرت.
عجیب عجیب بوٹ نکال لیں گے، جرابا پہن لیں گے، اور بڑی خوشبو مہکا کے ساتھیوں سے ملاقات جا رہا ہے.
امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب ذہاب النساء والصبيان الى العرس. دیکھو یہ باب ہے کہ عورتیں اور بچے شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے، عورتوں کو جانا ہے، انہوں نے کپڑے دکھانے، زیورات دکھانے،
پھر خواہ کی نہ جائے تو کون دیکھے گئے.
تو صوبہ سرحد کے اندر شادیاں جب ہوتی ہیں بڑی تقریبات، تو اس میں سب رشتہ داروں کو بٹھاتے ہیں. تو رشتہ دار ویسے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے یہاں پروگرام ہوگا تو وہ کہے گا نہ میں نہیں ہوں گا، فلاں موقع پر آپ نے میری طرف صحیح دیکھا نہیں، ناراضگی میں جا. تو لوگ پختونوں میں یہ غیرت ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کو آنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا.
اچھا جی میں تو آؤں گا نہیں.
مسجد کے امام صاحب کو، دو چار بزرگوں کو، وہاں کے کاکا خیل میاؤں کو، بزرگان دین کو، بڑے بڑے حضرات کو جرگہ بنا
کہنا میرے ساتھ چلے گئے، وہ میرا بھائی نہیں بیٹھتا، میرا چچا کا لڑکا
شادی بھی نہیں آ رہا.
وہ جو بہت عقل مند آدمی ہو نا، جس کو کہتے ہیں پشتو میں جرگمار،
جرگے کا ماہر،
تو وہ اس کو راضی کرتے کرتے کہتے ہیں الگ ہے وہ خبر ہو رہا، لوگوں نے کوردم رکھا اس طرح خبر ہو کا کہنا کیسے مکاؤ گا.
دیکھو اتنا زبردست جرگمار ہے. اس نے کہا گھر سے ہو کے آؤ، اندر جا کے گھر والی سے بھی دو چار باتیں تو ہونا چاہیے، اتنی دیر ہو گئی. اچھا جی
نہیں نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، جانا پڑے گا. اچھا جی بھیج دیے گا گھر جا کے.
یہ جب گھر پہنچ جاتا ہے قسم پخرے کماؤں منڈل زبان زما نماز سے کہا ہے
قسم خدا کی کہ اگر میں گیا شریک ہوا میرا کیا کام، میں کیوں جاؤں. تو بیوی اس کو کہتی ہے
سب لوگ شادی میں ہوں گے ہم نہیں ہوں گے تو ہماری کتنی بےزتی ہے، مان لو نا اس محلے میں سب جائیں گے ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. نے غریب بار رو دی یار ماں نماز کو تاثر بھی خلق رکھ لے زمانہ میں شرام یہ ہوں.
حالانکہ اگر مشرے غربانی میں دلی بھی
مشرہ خدا نے ناستا اگے کار کڑے دا مشران کوئی سم نہیں دی یار زمانہ مشران ہی تاثر نظر بلا نشم کو لے سو کو.
یہ دیکھا عقل مند آدمی تو اس نے گھر بھیج دیا اندر سے، انہوں نے کہا کہ سب لوگ شادی میں ہوں گے ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، یہ کوئی بات ہے؟ اتنے بزرگ لوگ آئے مان لو جلدی کرو.
بس
رو شرارہ شاوش.
علم ہے مستقل، بہت بڑا علم ہے، صلح کرانا، لوگ راضی کرنا، لوگ کے قلوب ملانا، علم ہے، ایک علیحدہ علم ہے، کتابوں میں نہیں ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور توبہ کرو اللہ کے حضور سب مل کر اے مسلمانوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.
یہ تو ایک طریقہ تھا کہ بغیر اجازت کے مت جاؤ، نگاہ بچاؤ، شرمگاہ بچاؤ، عورتیں بناؤ سنگار اگر کرے تو محارم کے سامنے آنے کی اجازت ہے، اجنبیوں کو نہ دکھائے. اور ایسے کام کرنے والے اور غلام اور ایسے بچے جو عورتوں کی باریکیوں کو بھی تاڑتے ہیں، ان سے پردہ مردوں کی طرح ضروری ہے. یہ سب باتیں کر کے اب ایک ایسا قانون ذکر کرتے ہیں جس میں نصف سے زیادہ مدد ملے گی معاشرے کے پاک کرنے میں، اور وہ قانون ہے ازدواج کا. وہ قانون ہے ازدواج کا. عاجز اور فقیر کی احسن و تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہ اصول ہے نصف سے زیادہ آرام معاشرے کو مل جائے گا بہ اعتبار امن اور پاک دامنی کے جب لوگوں کی شادی ہے وقت پر. تو معاشرے کے اندر کبھی تو لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے، کبھی لڑکی ہے اس جوڑ کا لڑکا نہیں ہے،
اور کبھی یہ کہ لوگ غریب بہت ہیں، غلام کنیزیں ہیں، اور بہت تندست عاجز و مسکین ہیں.
تو بھائی شادی کے لیے تو خرچہ چاہیے، رکش کوش دینا پکوش دلگی دوا دو مر خرسنا.
کہتے منگنی پر بھی تو شادی جیسے خرچے ہو جاتے ہیں. کوئی وعدہ آسان دے ہو ٹک ٹو کے کران دے، شادی آسان ہے اس کو لپیٹنا بہت مشکل کا. اللہ نے اس جگہ اصولی طور پر تو کہا کہ شادی کرانی ہے.
یہ قرآن پہلی بات کیا ہے، شادی کرانی ہے آپ نے.
اب کیسے کرائیں گے؟ اس کے اصول دے وہ وان کے حلیاما، اور نکاح کر لو بے شادیوں کا، من کم تم میں سے، ایام جمع ہے ایم کی، ایم زوجت لا زوج لہا و زوج لا زوجت لہ، دونوں پہ اطلاق ہوا ہے اور اہل لغت کا اتفاق ہے مفسرین کے ساتھ، علماء عربی لغت کا اتفاق ہے علماء تفسیر کے ساتھ کہ ایام جمع ہے ایم کی، اور ایم اس عورت کو کہتے ہیں جس کو مرد نہیں ملا، اور اس مرد کو کہتے ہیں جس کی عورت نہیں ہے، یعنی جس مرد کے لیے عورت چاہیے آپ انتظام کریں، اور جس عورت کے لیے مرد چاہیے آپ نکاح کا انتظام کریں قرآن کی روشنی میں۔ والصالحین من عبادکم، اور وہ نیک غلام تمہارے، وہ امائکم، اور کنیزیں تمہاری، عباد اب کی جمع ہے اور اما اما کی جمع ہے کنیزیں، ان کی بھی شادیاں کراؤ۔ اب بات سنو،
جب معاشرے میں کنیز بھی زوج والی ہو اور غلام بھی زوجہ والا ہو اور بیوہ اور مطلقہ سب کے نکاح ہو چکے ہو، تو معاشرے پر ڈکن آ گیا، اوپر سے پردہ آ گیا،
گناہ کے مواقع ختم ہو گئے۔ اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر ہو یہ لوگ تنگ دست، غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے، اور شادی کا خرچہ اور قرضہ جلدی اترتا ہے، سویرے کام پہ جاتا ہے تاکہ جلدی رات کو آ جائے بی بی کی خدمت میں، غیر حاضری نہیں کرتا، اور روزانہ اس سے باتیں کرتا ہے اور محبت کرتے ہوئے کہتا ہے بس انشاءاللہ کچھ خاص بات تو نہیں ہے، تھوڑے سے پیسے اگلے سال تک یہ اتر جائیں گے۔ شادی جب ہو جاتی ہے ایمان کامل ہو جاتا ہے حدیث میں، اور کامل الایمان آدمی وہ قرض وقت پر اتارتا ہے، اس میں غیرت آتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو دلہن گھر بیٹھی ہوئی اور قرض خواہ گلی میں آ کے کہا لگا دلا باد دیو کو پیسے نہ رکھے خدا مرا کیسا نہ ددی رد نظان بچکو لو دپارا پما ہروان دس بتمنا گوش مردن بہ زتا قزائے زشت قصابا، شیخ سعدی نے کہا ہے
گوشت کے آرمان میں مرنا بہتر ہے، قصائی گالی دیں گے اگر قرض گوشت لے لیا، گوشت کی ہڑتال چلے، ساری دنیا میں ہڑتال چلے، مدرسے میں کوئی ہڑتال نہیں۔
اللہ نے 500 بین سے اور گائے دین کی برکت سے ہمیں عطا کی، اور سب قربان، سب قربان، معجزہ دیکھا ہے میں نے۔ 2 سال پہلے تفسیر میں 55 بین سے اور گائے کٹی تھی، 55، تو میرا خیال تھا کہ باڑا ختم ہو گیا ہوگا، کٹے جب وہاں چلا گیا تو ایک کی جگہ 2 باڑے بن گئے۔
میں نے پوچھا کہ یہ دوسرا کس نے بنایا، کس سے پوچھا، انہوں نے کہا کسی نے نہیں، بھائی ہماری اپنی بہن سے، وہ تو کٹ گئی، کب بچیاں جوان ہو رہی ہے وہ بہن سے ہو گئی۔ دیکھ،
اور جو تم خرچ کرے گا وہ یخلف، وہ پیچھے سے بڑھا کے لائے گا۔ مالداروں کو عبرت و سبق لینا چاہیے، اور دین والوں پر خوب خرچ کرے تاکہ ان کے خزانے، ان کی عزت، ان کے گھر، ان کے کاروبار، ہر چیز محفوظ ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے بڑھے۔ یکونوا فقراء، اگر ہے یہ تنگ دست، یغنہم اللہ من فضلہ، غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علوم والے ہیں،
اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور بابا پیسے آ جائیں گے، شادی کر لو، ہلکی پھلکی ہو لیکن کرو تو صحیح، یہ کیا کر رہے ہیں؟
نہ، بالکل نہ، پہلے امتحانات دے دیں۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 24 سال۔ ابھی جاب تلاش کرنا ہے، جاب تلاش ہو رہی ہے۔
اچھا جی، پھر 36 سال عمر شریف ہو گئی، اب
لڑکی کی تلاش شروع ہو گئی، جوان سالہ مضبوط آدمی کے لیے۔
اچھا جی، بسم اللہ، نکاح طے ہو گیا۔ اچھا جی، فارم بھرو،
لکھو عمر، کتنی عمر ہے دولہے کی؟ لکھ دے میرے خیال سے 26 سال لکھ دے۔ اچھا جی، ماشاء اللہ، بس سنت عمر کے قریب قریب نکاح، ماں جی آپ بزرگوں کی دعا ہے۔ لڑکی کی کتنی عمر ہے؟ لکھ دے میرے خیال سے 18 ہی لکھ دے۔ اچھا جی، بہت اچھا، خدا سب بیویوں کے وقت پر رشتہ کرے۔ 2-4-5 دن بعد آ جاتے ہیں، نکاح فارم دی، آج ہی تیار ہے؟ نہیں جی، وہ ذرا تھوڑا سا ذرا کریکشن کرنا ہے، کیا کریکشن کرنا ہے بھائی؟ وہ جو میری عمر لکھی تھی نا اس وقت 26، میرا خیال یہ ہے کہ اس کو 48 کر دیں، اور وہ جو میری جو ہے نا وائف ہے نا وائف، وہ اس کے جو عمر دیں میرے خیال سے اس کو بھی 38 کر ہی دیں. اچھا وہی بابا اور بابی گی، وہی بابا جانا.
یہ کیوں؟ وہ تو روشنی تھی سب لوگ. نہیں نہیں،
بہت لوگ سنتے ہیں ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. بہت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جوانوں کی شادی ہو رہی ہے، 5 دن کے اندر بڑھاپا آ گیا. استغفر اللہ. کلنا کہن کاذبو، ہر نکاح کرنے والا تھوڑا بہت جھوٹ بولتا ہی ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کر لے وہ لوگ، لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نہیں پاتے ہیں نکاح. وہ پہلی شکل پہ کہ نکاح کرو، جلدی کرو، سب کی کرو، سب کی کرو اور کوشش کرو، بہت بڑا ثواب اور عبادت ہے. اب دوسری صورت یہ کہ تمام کوششوں کے باوجود، تمام اسباب کے باوجود اگر اتفاق سے دیر لگی پھر کیا کرو گے؟ فرمایا عفت اختیار کر لے، پاک دامن بنے وہ لوگ جو نہیں پاتے ہیں نکاح. صوبہ سرحد میں بعض اونچے گھرانوں میں ایک نے ایک عورت بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی،
اور وہ پورے خاندان پر حکومت کرتی. وہ عورت ایسی نہیں ہوتی، وہ سب جگہوں میں نہیں جاتی، جس جگہ وہ جاتی ہے وہاں مرد کا نام و نشان نہیں ہوگا، اس کو پاک بی بی کہتے ہیں.
مشرا پاک بی بی دا ہوئی افلان کا ہی پیغ لرا دی دلتا دانے لگا دلتے بڑھوں کو سوری گی،
اور اس کو ساتھ آنے جانے والی 10-15 اس طرح مقدس عورتیں ہوتی.
آو مشورہ دا وہ چوکڑی پیغل توب نداؤ کی قاضی توب،
اور وہ اتنی عقل مند اور پاک دامن ہوتی ہے جیسے وقت کا قاضی، اس کا فیصلہ حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور پورا گھرانہ خاندان اس کے حکم پہ چلتا ہے، سب اس کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے ہمارے ہاں اپنی عفت اور پاک دامنی کو برقرار رکھا ہے.
یہاں پر غلط بات مشہور ہے کہ جی ہر شخص کا نکاح ضروری ہے، اگر کسی عورت کا نکاح نہ ہوا تو اس کو بڑی بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ زمانے کی منحوس اور بدبخت عورت ہے. بالکل غلط اور جھوٹ. نکاح سنت ہے، لیکن اگر حالات درست نہ ہو، اسباب راست نہیں آئے، اور عفت اور پاک دامنی کے ساتھ کوئی بغیر نکاح کے رہا. شیخ زائد الکوسری کے علوم کے امین شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمت اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے، العزوب. العزوب عزب کہتے ہیں اس شخص کو جو بغیر نکاح کے رہا ہو، عزب، عزوب کے نام سے. اور ہزاروں علماء کا نام لکھا ہے کہ ان کا نکاح نہیں، ان کا نکاح نہیں، ان کا نکاح نہیں. اللہ
شان و شاہ سے بھی فرماتے تھے
میں تو شادی نہیں کرتا تھا، مجھے فرصت نہیں تھی علم سے اور کتابوں سے، استاد ایک گرامی قدر مولانا شیخ الہند نے مجبور کیا. کس سے یہ ہوا؟ انور شاہ صاحب کی عمر 45 سال ہو گئی تھی، حضرت پوچھتے تھے اس سے کہ مجھ سے یہ بکیڑے نہیں پالے جاتے. اور شاہ صاحب تو علوم کا ایک گنجینہ اور خزانہ تھا، لیکن حضرت کا ارادہ ہوا کہ کشمیر جائے اپنے آبائی وطن. شیخ الہند جو ان کے استاد تھے اور ان کے علوم کے قدردان تھے وہ ڈر گئے، قابل آدمی اگر کشمیر چلا گیا وہاں شادی ہو گئی بیٹھ جائے گا، دیوبند محروم ہو جائے گا اس کے علم سے. اس فکر و اندیشے میں حضرت شیخ الہند نے کئی تذکرہ کیا. ان کے ایک بہت مہربان دوست تھے حکیم مقبول احمد صاحب، اس نے کہا حضرت شیخ الہند سے کہ حضرت جی کوئی تجویز بھی تو آپ دے، کیسے رکے گا انور شاہ، اور یہ پکی ہونا چاہیے کہ بس یہ دیوبند کا استاد ہو. حضرت شیخ الہند نے کہا حکیم صاحب یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا آپ کے گھر میں جوان لڑکی ہے اور میں نے سنا ہے کوئی رشتہ نہیں ہوا. کہا ہاں بالکل صحیح ہے، جوان ہے اور کوئی رشتہ نہیں ہوا.
اگر یہ اگر انور شاہ کے لیے کر لے تو کیسا، بالکل اجازت ہے. یہ کہہ کر حضرت شیخ الہند نے کسی کو کہا طالب علم سے، بھائی فلان درسگاہ میں مولوی انور شاہ پڑھا رہے ہیں، بلا لو.
اس طرح تو نکاح ہوا ہے، استاد پر اعتماد جیسے ان بزرگوں کا تو مثال نہیں ہے. شاہ صاحب سبق پڑھا رہے تھے, لڑکا آیا جی ادھر شمرن بلا رہا ہے, سبق بند کر کے باہر آ گئے. یہ حکیم مقبول احمد صاحب کی لڑکی, اتنے مہر پر میں نے آپ کے نکاح میں دیا ہے, کہو کہ میں نے قبول کیا.
حضرت شاہ صاحب نے کہا میں نے قبول کیا, استاد کہو کہ میں کیا کروں, لاس سے اٹھا لایا.
حکیم صاحب یہ انور شاہ فلان کا بیٹا ہے, اتنے مہر پر اس کو آپ نے اپنی لڑکی راضی خوشی دی ہے, یہ دی ہے دعا, خود میں پڑھ کر کے دعا کی, چلو سبق پڑھو.
اس طرح نکاح ہوا ہے. اللہ اکبر.
آسمان و زمین نے اپنے اساتذہ اور مشائخ پر ایسا اعتماد دیکھا. اس لیے کوئی درس کامیاب نہیں جب تک مولانا انور شاہ کا نام نہ یاد رکھنا.
اس عالم کے علم کو علم نہیں سمجھا جائے گا جو شاہ صاحب کے علوم سے واقف نہ ہو. ایک سند ہے علم.
وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ, اور چاہیے کہ عفت اختیار کر لے وہ لوگ, لا يجدون نکاحا, جو نہیں پاتے ہیں نکاح. امام طحاوی کی لڑکی, اس نے یہ شرع مانی الاثار لکھی ہے نا, حضرت لکھواتے تھے وہ کافی بچی غیر شادی شدہ. اور ایک جگہ ایسی آ رہی تھی کہ امام طحاوی کا خیال تھا کہ یہ جگہ میں خود لکھ دوں گا, اس میں جماع مان نساء کا تذکرہ ہے کہ کس کس طریقے سے مرد بیوی سے مل سکتا ہے.
تو امام طحاوی بے خیالی میں حدیث املا کر رہے تھے اور وہ لکھتی گئی. جب وہ روایت منہ سے نکلی تو اس خاتون کے قلم کو جنبش سی ہو گئی.
مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی مناسب نہیں ہوا کہ یہ حضرت خود ہی لکھ لیتے. تو امام طحاوی نے ایک دم ان سے کہا کہ میں مجھے دے دو, یہ جگہ میں لکھتا ہوں, آپ آگے لکھیں. لیکن یہ واقعہ امام طحاوی کی بیماری کا سبب ہوا اور انتقال اس پر ہوا ہے, کسی صدمے پر ہوا ہے. ایسی پاکی کا دور تھا, ایسے عفت کا زمانہ تھا.
یہ جملے کیوں لڑکی کے سامنے آئے؟ اب وہ کون سا لفظ ہے جو نہ آئے؟ سب کچھ کھول کے رکھ دیے گئے لوگوں نے.
ایسی عفت اور پاک دامنی تھی. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم, اور وہ لوگ جو ڈھونڈتے ہیں کتابت تمہارے کنیز غلاموں میں سے. اگر کوئی غلام کنیز کہے کہ ہم سے کتابت کر لو, اتنی مدت میں ہم پیسے ادا کر لیں گے, میں آزاد کرو تو کر لو. فکاتبوہم, بس ان کے ساتھ کتابت کر لو. ان علمتم فیہم خیرا, اگر تم جانتے ہو ان میں خیر. پہلے نکاح کا ذکر تھا, اب کتابت کا یکدم آ گیا. اس طرح بغیر نکاح کے ماحول خراب ہو سکتا ہے, اس طرح غلام اور کنیزوں کے ہوتے ہوئے ماحول کمزور ہوگا. جتنا جلدی یہ نکلے تو اچھا ہے. یہ
وَآتُوهُم
مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, دے دو ان غلام کنیزوں کو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ, مت مجبور کرو اپنی لڑکیوں کو بدفعلی پر. ان اردنا تحسنن, جبکہ وہ بھی چاہتی ہے پاک دامنی. یہ قید احترازی نہیں ہے, یہ تاکیدی اور اتفاقی ہے, خاص کر جب وہ بھی پاک دامن ہے. مکہ مکرمہ کے اندر بعض ظالم ایسے تھے جنہوں نے لڑکیاں پالی تھی اور وہ ان سے کام کرواتے تھے, اس طرح ان کے رد میں ہیں. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تاکہ ڈھونڈو سامان دنیا کی زندگی کا. وَمَن يُكْرِهُنَّ, جس نے مجبور کیا ایسی بیویوں کو. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, بس بے شک اللہ ان کو مجبور کرنے کے بعد بھی بخشنے والا رحم والا ہے, یعنی ایمان لانے کے بعد. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور یقیناً اتارا ہم نے تمہاری طرف آیت واضح. قاری صاحب کو رات کو اسی مغالطہ ہو گیا, وہ آگے چلا گیا. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور یہ مثال ہے اور مثال ہے ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور پند و نصیحت پرہیزگاروں کے لیے.
قرآن جو نازل ہوا ہے اس کے تین مقامات بیان ہوئے. ایک تو آیات مبینات ہے, مضامین واضح ہے. دوسرے گزشتہ لوگوں کے احوال ہے, اور تیسرے احکام اور ہدایات ہے. للتقوی,
مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت تمہید ہے اگلی آیت, مضمون اس آیت میں واضح کرنا ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمان و زمین کے، اللہ نور ہے، سبحان اللہ، نورانی نور اللہ را،
اللہ نور ہی نور ہے، کون دیکھ سکتا ہے اسے،
اللہ نور السماوات والارض، اللہ خالق السماوات والارض، نور کے معنی ہے وجود دینے والا، جب روشنی ہو جاتی ہے تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ سکہ پڑا ہے، یہ قلم ہے، یہ دوات ہے، جب نور نہیں ہے تو سب اندھیرا ہے، سب غائب ہے، تو نیت سے حس کرنے والا اور عدم سے خلق کرنے والا مکون السماوات والارض اللہ ہے، سب سے بڑا نور جو خدا کا ظاہر ہوا، اللہ کا نولیس شیئن غیرہ سبحانہ جل العظیم الشانی، مثل نور ہی، مثال اس کے نور کی، مثل ہے اس کا، ولہ المثل الاعلی، مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شے، مثال اللہ کے نور کی، کمشکات الفیاں مصباح، جس ایک تاک ہو جس کے اندر چراغ ہو،
دیکھو چراغ جب اس پورے صحن میں ہو تو روشنی کم ہوگی، لیکن چراغ اگر کسی تاک میں رکھ دیا جائے، کسی الماری میں بند کیا جائے، روشنی بہت زیادہ صاف ہو جائے گی،
المصباح فی زجاجا، اور وہ چراغ بھی شیشے میں ہے،
اللہ چراغ کے دیے کے چاروں طرف شیشہ ہے،
الزجاجۃ کانہا کوکب دری، اور وہ شیشہ بھی گویا ستارہ ہے چمکتا ہوا، لکستور دے زری دن کے، یوقد من شجرت مبارکہ، جلایا جاتا ہے مقدس درخت سے، زیتون تل، جس کا نام زیتون ہے،
یوقد پھر اس میں تیل ڈالا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے اس میں تیل ڈالا جاتا ہے،
من شجرت مبارکہ، برکتوں والے درخت کا، جو زیتون کا ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ درخت مشرقی ہے نہ مغربی ہے، مشرقی درخت ہوتا تو ہمیشہ چھاؤں میں ہوتا،
تیل صاف نہیں تھا،
اور اگر مغربی ہوتا تو ساری زندگی اس پر دھوپ پڑتی،
پھر جلتی ہوئی نظر آتی،
تو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، یکاد زیتھا یدی، قریب ہے کہ جل اٹھے، یہ قریب ہے کہ تیل اس کا جل اٹھے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ، نورٌ عَلَى نُورٍ، روشنی ہے روشنی پر، یَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ، توفیق دیتے اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ابی ابن کعب نے اس کی تفسیر کی ہے، المومن یتقلب فی خمسۃ من النور،
مسلمان پانچ نوروں میں اوپر نیچے ہوتا ہے،
فکلام نور، اس کا کلام نور ہے، کیوں کلام اللہ پڑھتا ہے، وعمل نور، اور اس کے کام بھی نور کے ہیں، سنت، ومدخله نور، اور اس کا داخلہ بھی نور کا ہے، ومخرجه نور، مدخل سے مراد قبر ایمان کے ساتھ، مخرج سے مراد حشر، ومصیره الى نور یوم القیامہ، اور وہ جانے والے نور کی طرف قیامت کے دن، الى الجنہ، اللہ، عبداللہ ابن عباس سے ان کے شاگرد ابن عطیہ نے کہا، کیا مطلب ہے، یکاد زیتھا یدی ولو لم تمسسہ نار، فرمایا یکاد محمد یبین للناس ولو یت ولو لم یتکلم انہ نبی،
فرمایا قریب ہے
کہ حضرت ہدایت بول پڑے اگرچہ وہی نہ آئی ہو. اللہ نور السماوات والارض, آسمان و زمین کے نور کی توفیق دینے والا اللہ ہے.
اس کی نور کیسے سمجھو گے؟
مثل نور ہی حال اس کے نور کا, کمشکا تل فیا مسبا,
جیسے مومن کا سینہ ہے جس میں دل روشن ہے.
مشکات سینہ
صدر المومن,
اور مصباح قلب مومن.
المصباح فی زجاجہ, اور اس شیشے اور اس چراغ کے ارد گرد شیشہ لگا ہوا ہے. اعمال حسنہ صاف خون جا رہا ہے. الزجاجہ کانہا کوکب دری, وہ شیشہ ایسا صاف جیسے ستارہ درخشاں.
اعمال سے جو نور پیدا ہوتا ہے جس سے قلب اور سینہ روشن ہے,
ایسا سمجھو جیسے ستارہ نما شیشہ چڑھایا گیا ہے.
یوقد من شجرت مبارکہ, اس کو تیل آتا ہے برکتوں والے درخت سے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء.
درخت مبارکہ سے مراد کلمہ طیبہ ہے
بحکم قرآن.
پاک درخت اسلام اور کلمہ طیبہ اس کا ایک فرع.
زیتونۃ کے معنی ہے انبیاء کا متفقہ,
سب پیغمبروں نے ایک بات کہی.
لا شرقیت ولا غربیہ, ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ.
یہ لا شرقیت ولا غربیہ, مشرقی ہواؤں سے پاک, مغربی فضاؤں سے صاف ستھرا, یہود نصارہ کے افراط و تفریط سے بچا ہوا.
یکاد زیتها یدیء ولو لم تمسسه نار.
اس سینے کے اندر دل بطور مس چراغ کے, اس چراغ کے اندر تیل آ رہا ہے پاک کلمے کا, اور صفائی و شفاف ایسا کہ قریب ہے کہ اللہ کی وحدانیت بول پڑے اگرچہ پہنچی نہ ہو اس کو آگ. قرآن کے شعلے اور انبیاء کی تعلیم پہنچی نہ ہو.
دل صاف, سینہ صاف, دل کی ادائیں صاف, دل تک پہنچنے والے ماحولیات صاف.
نور نالا نور, نور در نور. اللہ نور السماوات والارض, کتاب نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, واسدائی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیغمبر کا مقام اور مرتبہ بھی نور کا ہے. واللہ متم نوره, اسلام بھی نور
اور سارے کے سارے مسلمان بھی نور.
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. نور نالا نور, نور در نور. یہدی اللہ لنوره من یشاء, ہدایت دیتا اللہ نور کی طرف جن کو چاہے. ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم, اور بیان فرماتے اللہ مثال لوگوں کے لیے, اور اللہ خوب جاننے والے ہیں ہر چیز کے.
اللہ
مبتدین جو نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں کمکلی کی وجہ سے, قرآن کریم میں ان کا تدبر اور علم ناقص ہے. کبھی کہتے ہیں حدیث میں ہے, یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا. کل پاکستان دیوبندی و بریلویوں کا اتفاق ہے یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں موجود نہیں ہے.
جس کتاب پر سہارا تھا وہاں نہیں ملی.
محمد نور من نور اللہ اس عنوان کی کوئی حدیث صحت کو نہیں پہنچی. سب کے سب موضوع مغزوب ہے اور یہ محدثین کا اتفاقی فیصلہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور محض ہونے کے سلسلے میں کوئی حدیث اور روایت ٹھکانے کو نہیں پہنچی. تعجب ہے اپنے زمانے کے فاضل مفسر متکلم محدث شیخ الاسلام پاکستان مولانا شبیر احمد صاحب پر
کہ انہوں نے یہاں بہترین حاشیے لکھائے ہیں
اور اس جگہ انہوں نے ترمیزی کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے. حوالہ فتح الباری کا ہے, حدیث ترمیزی کی ہے اور اس میں یہ الفاظ نقل کیے کہ آپ اندھیری رات میں کبھی اپنے رب کو کہتے ہیں کہ وجعلنی نورا, مجھے نوری نور بنا. یہ الفاظ کئی حدیث میں نہیں,
ترمیزی میں نہیں, فتح الباری میں نہیں, بخاری میں نہیں, ابو داؤد میں نہیں,
مسلم میں شک کے ساتھ ہے. او قال
اللہم جعلنی نورا یا اللہم اعطنی نورا او قال وجعلنی نورا, یہ کلمہ تشکیک و تردیدیہ ہے, استدلال نہیں ہو گئے اس سے
اور شک رفع ہو گیا اور کتب میں نہ ملنے سے. طالب علموں کے کام کی بات ہے, جو فضلاء ہے وہ بات غور سے سمجھے کہ حضرت شیخ نے اس جگہ حاشیے میں جو حوالہ دیا ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں کس چیز پر اعتماد کر کے. یہ الفاظ وجعلنی نورا موجودہ فتح الباری میں ابن حجر نے نقل نہیں کیے. ممکن ہے
شیخ کے پاس جو فتح الباری اس میں ہو اور حوالہ ترمذی شریف کا ہے, ترمذی دنیا میں موجود ہے, کوئی مجھے دکھا دے یہ الفاظ, ہرگز نہیں. 32 سال کا عرصہ گزرا ہے, ایک ایک لفظ ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں. الحمدللہ علی وجہ البصیرت, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا قرآن و سنت کے خلاف ہے بالکل. مبتدئین پھر اس جملے سے یہ نکالتے کہ حضرت نے دعا مانگی اللہ مجھے نور بنا تو کبھی تو بن گئے ہوں گے. فی بیوت, پھر یہ بہترین مشکات جس کے اندر چراغ ہے اور اس چراغ کو, وہ چراغ ایسے شیشے کا بنا ہوا ہے جو ستارے جیسے صاف ستھرا ہے اور اس میں صاف تیل آ رہا ہے, صاف جگہ سے, صاف درخت سے, ایسا صاف شفاف ہے کہ قریب ہے کہ وہ خود بخود بڑک اٹھے بغیر کچھ جلتی اس سے ملے گی. یہ ہے کہاں؟ فی بیوت, ایسے گھروں میں, اذن اللہ ان ترفع, کہ حکم دیا ہے اللہ نے کہ اس کو بلند کیا جائے. فی بیوت مراد مساجد ہے. قال
قتادہ, یہ حاضر المساجد, یہ مسجدیں ہیں. فی بیوت, یہ نور اور یہ ایمان ایسے گھروں میں ہے, اذن اللہ ان ترفع, کہ حکم دیا ہے اللہ نے کہ اس کو بلند کیا جائے. الحمدللہ جب ہم تفسیر شروع کر چکے تھے مسجد چھوٹی تھی, صرف نیچے تھی اور ٹیل لگے ہوئے تھے, اب جب ہم یہ تفسیر پڑھا رہے ہیں مسجد 4 منزلہ بن گئی ہے اور بہترین خوبصورت, اور 23 رمضان آپ کی دعائیں ختم سے پہلے پہلے یہ لپڑو فانوس ہٹا کر اور اس کی جگہ جو محراب میں فانوس ہے اس کا باپ دادا لگ جائے گا انشاءاللہ. فی بیوت نزل اللہ ان ترفع, یعنی حسن بھی اللہ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی.
الحمدللہ
طالب علم عبارت پڑھ رہا تھا فی بیوتن, فی بیوتن, تو کسی نے کہا فی بیوتن, کہا آگے نہیں دیکھتے, اذن اللہ ان ترفع, اللہ نے حکم دیا کہ اس کا رفع پڑھو.
واہ بھائی واہ,
خدا تعالیٰ کا حکم ہے.
ابن حاجب اور رضی کی بات مانتے ہیں اور اس کے نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا رفع پڑھ لو, کیا فرق؟ فی بیوتن,
واہ بھائی واہ, زبردست مفسر ہے.
یہ ایسے گھروں میں ہے. امر اللہ سبحانہ وتعالی ببنائها وعمارتها ورفعها وتطہیرها. وقد ذکر لنا النکاح کان یقول مکتوب فی التوراۃ ان بیوتی فی الارض المساجد. اللہ فرماتے میرے گھر مسجد ہے, یہ کہیں نہیں فرمایا کہ باباؤں کی درگاہیں ہیں. وَإِنَّهُ مَن تَوَضَّأَ, جس نے وضو کیا, فَأَحْسَنَ وُضُوءَ, بہترین وضو. کیا بہترین وضو کرے گا؟ احسن لو میں آ کے کر لے. فَأَحْسَنَ,
جان چھوٹے.
ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي, پھر مجھ سے ملنے آ گیا میرے گھر میں. اَكْرَمْتُهُ, میں اس کی عزت کروں گا. وَحَقٌ عَلَى اللَّهِ کَرَامَتُ الزَّائِرِ, اور مزدور کو حق ہے کہ آنے والے کا اکرام کرے. دعا قبول کرو. ابن ماجہ نے عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت نقل کی, خصال کچھ خصلتیں ہیں, لا تنبغی فی المسجد, مسجد میں نہ کرو. لا یتخذ طریقا, اس کو راستہ نہ بناؤ کہ اس گیٹ سے داخل ہو, اس پہ جا رہا ہے, راستے مجھ پر نظر پڑ گئی, اس طرح مڑ گیا. الا ان تتقوا منہم تقا, یہ میرا مسئلہ ہے, ایمان سے کہو. کتنی زیادتی ہے, چاہیے یہ کہ یہ گیٹ بھی کھلے ہو, وہ گیٹ بھی کھلے ہو, اور آپ نے ایک دفعہ مسئلہ سنا, مرتے دم تک اس کے خلاف نہ کریں. نہ, ہم کو راستے سے آنا جانا ہے, مسجد سے گزرنا منع ہے. لا یتخذ طریقہ. ولا یشہر فیہ صلاح, ہتھیار کل کے نہ لاؤ. ولا یمبذ فیہ بقوس, کمان بھی یہاں نہ چلاؤ. ولا ينصر فيه نبل, کمان میں تیر بھی نہ کھڑے کرو. ولا يمر فيه بلحم نيل, اور نہ لے چلے اس کے اندر گوشت کچا. ایسی چیزیں بھی نہ لاؤ جو بدبو والی ہو. ولا يضرب فيه حد, حد بھی مسجد میں نافذ نہیں ہوگی. ولا يقتص فيه احد, کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا. ولا يتخذ سوقا, مسجد کو بازار مت سمجھو. حضرت واصل بن الاسقاء آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, جنبوا مساجدکم, جنبوا المساجد صبیانکم ومجانینکم وشرارکم وبیوعکم وخصوماتکم ورفع اصواتکم واقامت حدودکم وصل سیوفکم. مسجدوں سے بچوں کو دور رکھو, ایسے بچے جو بے ادبی کرتے ہو. فقہا نے لکھا ہے چھوٹے بچوں کی تعلیم بھی علیحدہ جگہ ہو تو بہتر ہے, پاگلوں کو نہیں آنے دو. خرید و فروخت اور جھگڑوں سے پاک رکھو, آوازیں نہ اٹھاؤ, حدود مت نافذ کرو, تلوار نہیں کھولو. واتخذوا علی ابوابها المطاہرۃ, اور مسجد کے دروازوں کے پاس جا کر وضو خانے بناؤ. وجمروها فی الجمعۃ, بڑے بڑے اجتماعات میں خوشبو مہکاؤ. اور یہ جو فرمایا لا یتخذ طریقہ, ان الملائکۃ لتتعجب من الرجل یمر بالمسجد لا یصلی فیہ, فرشتے حیران رہ جاتے اس شخص پر جو مسجد سے گزر رہا ہے بغیر نماز پڑھے. تو جب نماز نہیں پڑھنی ہے, گزرنا ہے, تو مسجد سے نہ گزرو. حضرت عمر نے دیکھا کہ کچھ بچے مسجد میں کھیل رہے ہیں, ڈنڈا لے کے پٹائی لگائی, اور آپ باقاعدہ مسجد کی حاضری لیتے تھے. عشاء کے بعد اگر مسافر نہ ہوتا تو فرماتے بند کر دو. اللہ, یہ مسجد کے کچھ آداب تھے. حکیم الامت مولانا اشرف علی کا ایک رسالہ ہے, اس کا نام ہے آداب المساجد, بہترین رسالہ ہے. فی بیوت ال یہ نور الا نور, ایسے گھروں میں ہے, اذن اللہ ان ترفع, کہ حکم دیا ہے اللہ نے کہ وہ بلند کیے جائے. امام الاثر مولانا انور شاہ نے اس سے استدلال کیا کہ زمانے حال میں اعلی اور عالی شان مسجدیں بنانا جائز ہے. ویذکر فیہا اسمہ, اور لیا جائے اس میں صرف خدا کا نام. یسبح لہ فیہا بالغدو والاصال,
تسبیح کرتی ہے اللہ کی اس میں صبح و شام. کون کرتے ہیں؟ رجال ایسے مرد لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو غافل نہیں کر سکتی ہے خرید و فروخت اللہ کی یاد سے. صحابہ کرام جب اذان سن لیتے تھے سب کو چھوڑ دیتے تھے. پاکستانی لوگ سعودی عرب میں دکان کرتے ہیں،
اذان ہونے والی ہوتی ہے بس 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 اذان ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت ہے اور مضبوط ہے.
پوچھتی ہے اسے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات دینے سے. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ الٹ پلٹ جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں قیامت کا دن.
یہ منقبت ہے اہل ایمان کی کہ دنیا کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے، نماز سے، زکات سے،
ان دینیات کے اہم امور سے غافل نہیں کر سکتی ہے. کیونکہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ دل اور آنکھیں بہت زیادہ صدمہ اٹھائیں گے. جیسے خوف کے وقت دل دڑکتا ہے، جس دن دڑک جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں، آنکھیں چندیا جائے گی اور دل دڑک جائیں گے، تقریباً ایک ہی سیغہ آ گیا. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ وہ بہترین جو انہوں نے عمل کیے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، بڑھا کے دے اپنے فضل سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ روزی دیتا ہے جن کو چاہے بغیر حساب کتاب کے. اتنی بڑی بات ہے، کھاؤ پیو کوئی حساب نہیں، یہ فکر بھی نہیں ہے کہ پکانا پڑے گا، یہ فکر بھی نہیں کہ خریدنا پڑے گا، یہ فکر بھی نہیں کہ لگانا پڑے گا. ہزاروں کی تعداد میں اور اللہ کے مہمان، الحمدللہ، خدا کا شکر کرو. شکر کرو گے تو عزت پاؤ گے، شکر نہیں کرو گے تو وقت گزرے گا اور ذلت بڑھے گی. یاد رکھو، شکر میں شاکر کی عزت ہے اور شکر نہ کرنے میں فوری ذلت کا تپیڑا لگتا ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کسراب،
جیسے سراب. سراب اس کو کہتے ہیں کہ دور سے نظر آتا ہے کہ پانی ہے اور حقیقت میں پانی وانی نہ ہو، وہ ایسی نظر کا دھوکا ہو، اس کو سراب کہتے ہیں. بس کہتے ہیں جنگلوں میں ریت جو اٹھتی ہے دور سے سیلاب نظر آتا ہے کہ میٹھا شیرین پانی ہے، جیسا غریب اس کی طرف بڑھتا ہے وہ تو کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ بیچ میں ہلاک ہو جاتا ہے.
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال جیسے ریت ہو اٹھی ہوئی، بقیت جنگل میں، یحسبہ الظمآن ماء، گمان کرتے اس کو پیاسا کہ یہ پانی ہے. زمان پیاسا، موارد الزمان کتاب حدیث میں. حتی اذا جاء، یہاں تک کہ جب وہاں آ جاتا ہے، لم یجدو شیئن، نہیں پاتا ہے کوئی چیز، وجد اللہ عندہ، اور پا لیتا ہے اللہ کو وہاں، فوفا و حسابا، بس وہ پورا کر دیتا ہے اس کا حساب کتاب، یعنی موت آ جاتی ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے. یہ ایک مثال
کافر کے اعمال کی، بیکار نکمے اعمال.
او کظلمات فی بحر اللجیل، یا جیسے اندھیرے ہوں گہرے سمندر میں، بحر لجی گہرا سمندر، یغشاہ موج، ڈھانکے اس کو چپا، من فوق ہی موج، اس کے اوپر اور چپا ہے، من فوق سحاب، اور اوپر سے بادل کھڑے.
گہرا سمندر ہے اور اس میں موج در موج لگا ہوا ہے، چپے چل رہے، اور اوپر سے اندھیرا اور بادل ہے.
ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں باز باز کے اوپر. اذا اخرج یده، جب نکالتا ہے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، نہیں ہے کہ دیکھ سکے اسے، ایسا اندھیرا
اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا.
ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور، اور جس کو نہ دیا اللہ نے نور، پس اس کے لیے نہیں ہوگا کہیں سے نور. رکو شروع بھی اللہ نور السماوات سے، ختم بھی نور پر ہے. بہت بڑی غلطی ہے ائمہ کی کہ آدھی پڑھ کے کوئی اور پڑھا، پوری رکو پورا رکو پڑھو تب نماز کا مزہ آئے گا. الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض، آیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ کی تسبیح کرتی ہے وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے. والطير صافات، اور پرندے بھی قطار باندھ کر. کل قد علم صلاته وتسبيحه، ہر ایک جانتی ہے نماز اس کی اور تسبیح. واللہ علیم بما يفعلون، اللہ جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ کا راج آسمان و زمین میں. وإلى الله المصير، اور اسی کی طرف واپسی ہے. الم تر ان الله يزي سحابا، آئے آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ چلاتا ہے بادل. ثم يؤلف بينه، پھر جوڑ دیتا ہے آپس میں. ثم يجعله ركاما، پھر کر دیتے ہیں اس کو تہ در تہ.
بادل بہت موٹے ہو جاتے ہیں تب بارش آتی ہے.
فتر الودق يخرج من خلاله، پس آپ دیکھیں گے موٹی موٹی بارش نکلتی ہے اس کے بیچ سے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور اتارتے ہیں آسمان سے پہاڑوں کی طرح. فِيهَا مِن بَرَدٍ، اس میں ہوتے ہیں اولے. اکثر بادلوں کی جو بارش ہے وہ ہموار زمین پہ، لیکن اولے اور برف پہاڑوں پہ گر جاتی ہے، وہ ٹھنڈے زیادہ ہوتے ہیں. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پس پہنچا دیتا ہے جس کو چاہے. وَيَصْرِفُهُم مَن يَشَاءُ، اور ہٹا دیتا ہے جن سے چاہے.
سارے بادل بنتے کراچی میں آپ دیکھ، روز بنتے ہیں. حکم یہ ہے کہ چترال گلگت سرحد اس ادھر جا کے بارش ہو، یہاں نہ ہو. یا خدا ہے.
یکاد سنا برقی، نزدیک ہے کہ چمک اس کی بجلی کی. یذاب بالابصار، لے چلے بینائیوں کو. یقلب اللہ اللیل والنہار، پلٹ دیتے ہیں اللہ رات اور دن. ان فی ذلک لعبرت لاولی الابصار، اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے. یہ قدرت کی دلیلیں ہیں اس بات توحید کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے پیدا کیا ہے ہر جانور پانی سے، یعنی ہر مخلوق میں پانی کا دخل ہے. فمنہم من یمشی علی بطنہی، ان میں بعض چلتے ہیں پیٹ پر جیسے سانپ. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں بعض چلتے ہیں دو ٹانگوں پر جیسے طیور و انسان. ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو چلتی ہیں چار ٹانگوں پر چوپائے. یخلق اللہ ما یشاء، پیدا فرماتے جو چاہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے اتاری آیات واضح. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ توفیق دیتے جس کو چاہو سیدھے راستے کی. ویقولون آمنا باللہ، کہتے ہم ایمان لائے اللہ پر. وبالرسول، رسول اللہ پر. واطعنا، ہم نے کہا مانا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، پھر منہ موڑتا ایک گروہ ان میں سے اس کے بعد. وما اولئك بالمؤمنين، اور یہ لوگ نہیں ہیں ایمان والے. وإذا دعوا إلى الله ورسوله، اور جب دعوت دی جاتی ان کو اللہ اور رسول کی طرف. ليحكم بينهم، کہ فیصلہ کرے ان کا. اذا فريق منهم معرضون، ناگاہ ایک گروہ ان میں سے اعراض کرتا ہے. وإن يكن لهم الحق، اور اگر آ جائے ان کے پاس حق قرآن و سنت کی دعوت. یا تو الیہ مزینین، یا آ جاتے ہیں اس کے پاس رک رک کر.
جیسے آنا نہیں چاہتے لیکن آ گئے رک رک کر.
افی قلوبہم مرض، آیا ہے ان کے دلوں میں بیماری. ام ارتابوا، یا یہ شک کرتے ہیں. ام یخافون یحیف اللہ علیہ ورسولہ، یا یہ ڈرتے ہیں کہ ظلم نہ کرے اللہ ان پر اور پیغمبر اس کے. توبہ، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ خود ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله، بے شک ہے بات مسلمانوں کی جب ان کو دعوت دی جاتی اللہ اور رسول کی طرف. لیحکم بینہم، کے فیصلہ کرے ان کا. ان یقولوا، کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا. واطعنا، مانا. اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں. ومن يطع الله ورسوله، جو اطاعت کرے اللہ رسول کی. ويخشى الله ويتقي، ڈرے اللہ سے اور پرہیزگار بنے. فاولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں. واقسموا بالله جهد ايمانهم، قسم کھائی اللہ کی مضبوط قسم. لئن امرتهم، اگر آپ نے ان کو کہا. ليخرجن، یہ ضرور نکلیں گے
جہاد کے لیے. قل لا تقسموا،
آپ فرمائیے مت قسم کھاؤ، طاعتم معروفا، تمہاری تابعداری جانی پہچانی ہے، بارہا دیکھے گئے ہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبردار ہے جو تم کرتے ہو، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرماؤ مانو کہا اللہ و رسول کا، فان تولوا پس اگر منہ موڑا، فانما علیہ ما حملا، پس بے شک اس پیغمبر پر ہے جو اس سے اٹھایا جائے گا، وعلیکم ما حمل تم، اور اے لوگو تم پر وہ بوجھ ہوگا جو تم سے اٹھایا جائے گا،
پیغمبر اپنے منصب نبوت کا پابند، تم اپنے کرتوت کے پابند،
وَإِن تُطِعُوهُ، اور اگر تم نے کہا مانا، تَهْتَدُوا، ہدایت پاؤ گے، تُطِعُوهُ، اس پیغمبر کی اطاعت کی، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں ہے پیغمبر کے ذمہ مگر پہنچانا واضح، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے، تم میں سے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور ان کو خلافت دے گا ملک میں،
ایمان و عمل والوں کو ایک نہ ایک دن خلافت ملے گی، یا ظاہری یا باطنی،
کم استخلف الذین من قبل، جیسے خلافت دی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور یہ کہ مضبوط کر دے گا ان کے لیے ان کا دین، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، الذی وہ دین، ارتضا لہم، جو اللہ نے چنا ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور بدل دے گا ان کے لیے ان کے خوف کے بعد امن دے کر،
یہ خدائی وعدے ہیں، یہ چار وعدے ہیں، خدا کے خلافت کا دینا، اس کا مضبوط ہونا،
دین کا راسخ ہونا، ہر طرح امن قائم ہونا، اور یہ موقوف ہے دو باتوں پر، یعبدوننی، صرف میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، شریک نہیں ٹھہرائیں گے میرے ساتھ بالکل،
یہ ہے سب، ایمان ہو بغیر شرک کے، عبادت ہو اخلاص کے ساتھ،
ومن کفر بعد ذلک، جس کسی نے انکار کیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس یہ لوگ فاسق ہوں گے، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، واتوا الزکات، دیتے رہو زکات، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہا مانو پیغمبر کا، لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے تم پر رحم ہو، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، گمان نہ کرے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ نکلیں گے ملکوں میں، کافر بچ نہیں سکتے، ومأواهم النار، ان کا ٹھکانہ آگے، ولبئس المصیر، بری بازگشتے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ اجازت مانگے تم سے تمہارے غلام، والذین، اور وہ لوگ، لم یبلغوا الحلم، جو پہنچے نہیں ہے بلوغ کو،
عام طور پر غلام اور نابالغ بچوں میں
گھروں میں سیدھے جاتے ہیں، فرمایا نہ
اجازت مانگے،
ثلاث مرات، تین دفعہ، یعنی تین اوقات میں، تین دفعہ تین اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر، اگر نماز فجر سے پہلے آنا ہوا، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جس وقت اتار دیتے ہو کپڑے دوپہر کو،
قمیص وغیرہ آدمی اتار لیتا ہے، پنجاب والے ہو تو شلوار اٹھا کے دھوتی باندھ لیتے ہیں، ذرا ہوا اچھی لگے،
مطلب یہ کہ آدمی لیٹتا ہے تو کپڑے کم کرتا ہے، یہ مطلب ہوا، دستور ہے کہ لیٹنے کے لیے کپڑے کم ہو جاتے ہیں، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ تینوں وقت پردے کے ہیں تمہارے لیے، ان میں کوئی آئے تو اجازت مانگے، جب غلام اور گھر کے لڑکے اجازت مانگیں گے تو اور لوگ کیسے بغیر اجازت کے آئیں گے، لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، نہ ان پر، جناہن، کوئی گناہ، باتہن، نہ اس کے علاوہ آنے میں، طوافون علیکم، بعضکم علی بعض، بہت آتے رہتے ہیں تمہارے پاس، بعض تمہارے پاس کے پاس،
چونکہ یہ لوگ بہت آتے جاتے ہیں اس لیے ان تین اوقات میں اجازت لینے کی پابندی ہے، بقیہ اوقات میں اجازت مستحب رہ گئی، وجوب ختم ہو گئی،
طوافون علیکم بعضکم علی، یہ علت ہے تخفیف حکم کی، ہذہ علہ لتخفیف الحکم، بلی کو بھی کہا ہے نا انہا من الطوافین علیکم الطواف، یہ بہت آتی جاتی ہے، اس لیے سبو نہیں رہی، بس کراہیت آ گئی. کذالک یبین اللہ لکم الایات، یوں بیان کرتے ہیں اللہ تم کو آیتیں، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں. اللہ، یہ جو آیت کریمہ ہے کہ یہ لوگ ان تین اوقات میں اجازت مانگے، اس کو کہتے ہیں استیزان الاقارب. استیزان الاقارب، اپنے لوگ بھی ان اوقات میں اجازت دیں. اور وہ جو پہلے گزرا تھا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ، وہ تھا استیزان الاجانب. یہ ہے استیزان الاقارب بعضہم من بعض، اور وہ تھا استیزان الاجانب بعضہم علی بعض. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جس وقت پہنچ جائے بچے تم میں سے بلوغ کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بس وہ بھی اجازت لے. یعنی کہ جی ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، ہمارے ساتھ آپ کے سامنے بڑا ہوا ہے، تو بڑا نہیں ہے کیا؟ کم استاذن الذین من قبلہم، جیسی اجازت مانگی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتکم، آیاتی یوں بیان کرتے اللہ تم کو اپنے احکام، واللہ علیم حکیم. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور وہ بیٹھی ہوئی عورتیں، قواعد قاعدہ، وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو امید تک نہیں ہے شادی کی. کیوں؟ بوڑھی ہو گئی، بہت بوڑھی ہو گئی، بہت بوڑھی ہو گئی. تو بوڑھی عورت اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی ہے، وہ شوہر کو کیا اٹھائے گی؟ یہ سیدھی بات ہے. فلیس علیہن جناحن، نہیں ہے ان کے اوپر بھی گناہ، یضعن ثیابہن، کہ وہ بھی کم کر لے کپڑے اپنے.
بڑی اما ہے، اب وہ اتنے بڑا کرتا، اتنے بڑے کپڑے کہاں اٹھا سکتی ہے؟ ہلکے پھلکے کپڑے ہو، کوئی دوپٹہ سر پہ ہو، گھر میں پھرے.
غیر متبرجات بزینہ، واہ قرآن تیری فصاحت پر قربان جا، نہ مظاہرہ کرنے والی ہو، بناؤ سنگار کا.
متبرجہ بزینہ، بڈھی ہے کڑے پہنی ہوئی ہے، بڈھی ہے گلے میں ہار، بڈھی ہے اور سرخی پاؤڈر، یہ بڈھی ہے، تو بڈھی ہے، یہ بڈھی نہیں ہے، گڈھی ہے.
بعض لوگوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کا دل جوان ہوتا ہے. ایک بوڑھی نے مجھے خط لکھا، ہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بوڑھی عورتوں نے سونے کے کڑے پہنے ہوئے، بس جب آپ کی بیٹی ہو گئی، نواسی ہو گئی، بہوے ہو گئی، ان کو پہناؤ، تم کیوں پہنتی ہو؟
یہ تو میرا گور کفن ہے، یہ تو میں نے اپنی کفن کے لیے، تو میں نے کہا پھر کفن بھی پہن لو.
میں نے خط لکھا کہ پھر آپ کو چاہے کہ کفن بھی اپنے اوپر لگوائے،
جدھر کفن رکھا ہوا ہے پیسے وہاں یہ بھی رکھ، اور ہلکی پھلکی ہو جا. قرآن یہ عقل سکھاتا ہے، تمہیں عقل آنا چاہیے.
غیر متبرجات بزینہ، نہ ہو مظاہرہ کرنے والی بناؤ سنگار کا. اگر مظاہرہ بناؤ سنگار کا کر رہی ہے تو بڈھی کا حکم یہ نہیں ہے، کپڑے ڈھک کے رکھے، اس کو کم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہاں یہ استعففنا، اور یہ بڑھیائیں بچیں، عفت اپنائیں، خیر اللہ بہتر ہے ان کے لیے. بڑھیائیں کہے گی ہمارے پیچھے کیوں لگا؟ اس لیے کہ اللہ سب کا ہے. بوڑھی کا شر بھی اور بہت زیادہ ہے، اس سے کئی نسلیں برباد ہو جائے گی. اللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والے ہیں. لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے کسی اندھے پر اعتراض. ولا علی الاعرج حرج، نہ لنگڑے پر. ولا علی المریض حرج، نہ بیمار پر کوئی دقت. ولا علی انفسکم، نہ خود تمہارے اوپر. ان تاکلوا من بیوتکم، کہ کھالو اپنے گھروں میں سے. او بیوت آبائکم، یا اپنے والدین کے گھروں سے. او بیوت امہاتکم، یا ماؤں کے گھروں سے. او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے. او بیوت اخواتکم، یا بہنوں کے گھروں سے. او بیوت امامکم، یا چچاؤں کے گھروں سے. او بیوت اماتکم، یا پھوپھیوں کے گھروں سے. او بیوت اخوالکم، یا ماموں کے گھروں سے. او بیوت خالاتکم، یا خالاؤں کے گھروں سے. او ما ملکتم مفاتحہ،
یا جن کا اختیار رکھتے ہو تم ان کی چابیوں کا،
غلام کنیز ان کی چابیاں تمہارے پاس ہیں،
او صدیق کو ہوں یا اپنے دوست کے گھر سے.
حدیث میں قرب قیامت میں لوگ ماں باپ کو پیچھے کر لیں گے،
دوست کو قریب کر لیں گے. قرآن پاک نے دوست کو اخیر میں نقل کیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ بنو کنانہ کے اندر یہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ کسی مامو خالہ کے گھر کوئی کھانا کھائے.
اب بھی بعض پختونوں کے ہاں
بیٹی اور بہن کے گھر کھانا کھانا عزت کے خلاف سمجھا جاتا ہے. قرآن پاک نے اجازت دی ہے. گزشتہ نظام میں ایسے امور بتائے جس سے معاشرہ کے اندر پاکی آتی ہے. خوف تھا کہ شاید ان گھروں سے بچنے میں امن و فرمائے نہ، ان گھروں میں آنا جانا اور ان گھروں میں کھانا کھلانا یہ سب جائز ہے. لیس علیکم جناحن ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، نہیں ہے تم پر اعتراض کہ کھاؤ مل کر یا علیحدہ علیحدہ. بھائی مل کر کھاتے ہو کیا مطلب؟ ڈونگا ایک، دسترخوان ایک،
پلیٹیں سب کی علیحدہ علیحدہ. عجم کا یہ طریقہ ہے، سب اپنا اپنا سالن لیتے
اور مل کر کھاتے ہو. یہ کہ بڑا برتن بیچ میں ہے، چاروں طرف مختلف ہاتھ ہیں. حدیث میں تو اس کو کہا ہے کثرت الایدی فی الاناء. لیکن مل کر کھانے کو پہلے کہا، اشتاتا بعد میں. اس لیے علماء لکھتے ہیں الطعام مال احباب خیر من الطعام مال اہل، والطعام مال اہل خیر من الطعام وحدانا. دوستوں کے ساتھ کھائے بہتر ہے بچوں کے ساتھ کھانے سے، بچوں میں گھر والوں کے ساتھ کھائے بہتر ہے اکیلے کھانے سے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب داخل ہو جاؤ گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سلام علیکم کرو ایک دوسرے کو، تحیتم من عند اللہ، یہ بہترین دعائیں اللہ کی طرف سے، مبارکتن طیبہ، مبارک اور پاک. خاون گھر آئے بیوی گھر السلام علیکم، بیٹا گھر آئے السلام علیکم، یہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہ جی ہم عورتوں کو سلام کریں گے، اور انسان نہیں. کذالک یبین اللہ لکم الایات، یوں بیان کرتے اللہ تم کو آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو،
سے عقل بڑھے گی.
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بے شک مسلمان وہ لوگ جو ایمان رکھتے اللہ اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب ہوتے ہیں حضرت کے ساتھ کسی ضروری کام پر، لم يذهبوا، جاتے نہیں، حتّى يستأذنوا، یہاں تک کی اجازت لے. بغیر اجازت کے ضروری کام سے جانا بہت بری بات،
بغیر اجازت کے تفسیر چھوڑ کے کہیں جانا کس قدر بری بات ہے.
نظام سمجھایا جا رہا ہے. ان الذین یستاذنون کا، بے شک جو لوگ اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر. فیض استاذنو کا، پس بھی اجازت مانگے، لباس شانہم، بعض کاموں کے لیے، فاضل لمن شیت منہم، پس اجازت دے دے جن کو چاہے آپ ان میں. دیکھو ذرا،
پہلے فرمائی اجازت نہ مانگے، پھر حضرت کو سفارش کی کہ خیر اجازت دے دے، دونوں کو سمجھایا.
واستغفر لهم اللہ، معافی مانگے ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، مت سمجھو پکارنا پیغمبر کا آپس میں، کا دعائے بعضکم بعضا، جیسے پکارتے بعض تمہارے بعض کو.
وہ تو نبی ہے، وہ تمہیں پکارے اہم بات ہے، خبردار کے ادھر ادھر ہو گئے. تم جب ان کو پکارو ادب کے ساتھ پکارو.
قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواظا، خوب جانتے ہیں اللہ ان لوگوں کو جو کسکتے ہیں تم میں سے آنکھیں چرا کر.
یتسللون، یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے جا کر کے پلر کے پاس بیٹھ گیا، اس طرح سے گیٹ پہ جوتا پہن کے باہر نکل گیا
آنکھیں چورا کر. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، پس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو خلاف کرتے حضرت کے کہے کا، ان تصیبہم فتنہ، کہ نہ پہنچے ان کو فتنہ، اور یصیبہم عذاب علیم یا نہ پہنچے ان کو کوئی عذاب دردناک.
معلوم ہوا اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کے خلاف کرنے میں تکالیف کھانا ہے.
الا ان للہ ما فی السماوات والارض یاد رکھو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. قد یعلم خوب جانتا ہے مان تم علیہ جس حال میں تم ہو. یوم یرجعون الیہ جس دن لٹائے جائیں گے اس کی طرف. فینبئہم بما عملوا بتا دے گا ان کو ان کے اعمال واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں.